السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ احزاب آج 22 پارہ ہے ہمارا، لیکن ہم سورہ احزاب سے شروع کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ احزاب، سورہ احزاب مدنی سورت ہے، اور اس میں ہم بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے تعلق سے باتیں جانیں گے. اس میں کچھ اسپیشل احکامات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل کچھ ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں اور اسپیشل کچھ ایکسٹرا آپ کے اوپر انعامات بھی ہیں جو عام مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہیں. اس میں ازواج مطہرات کا بھی ہم کو ذکر ملتا ہے، اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ازواج مطہرات یہ وہ خواتین تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زوجیت کے لیے چنا. ان کے شرف اور ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور ان آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنے نبی کے زوج کے طور پر چنا تو ان کے رتبے بلند تھے، لہٰذا ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ تھیں. تو ہم جیسے عام لوگوں کی باتیں اگر ہو سکتی ہیں تو وہ ہمارے لیے عام لوگوں کے لیے وہ باتیں اتنی اہم نہ ہوں گی، لیکن ازواج مطہرات کیونکہ وہ سب کے لیے رول ماڈلز تھیں تو لہٰذا ان پر کچھ ذمہ داریاں تھیں. ان کی چھوٹی سی کوئی ایسی بات جو کہ ہم لوگوں کے لیے عام بات ہوتی ہے، ان کی چھوٹی سی بات اللہ تعالیٰ کو اس لیے پسند نہیں آئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کو رول ماڈل بنانا تھا ساری تمام خواتین کے لیے، تو اس لیے ان کو بہت زیادہ ہی نہیں، اگر انہوں نے کوئی چیز کی ڈیمانڈ کی بھی تو یہ کہہ دیا گیا کہ تمہیں وہ ڈیمانڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ تمہیں اور آگے بہت سارے کام کرنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا دین کا علم پھیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے گھریلو معاملات ہمیں پتہ چلتے ہیں، آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں فقہی مسائل، یہ سب ہمیں ازواج مطہرات سے پتہ چلے، تو ازواج مطہرات کا ہم پر بہت زیادہ احسان ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند کرے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے آج ہم تک یہ علم پہنچا الحمدللہ، اور ہم کو بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات پتہ چلے. تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ہم چلیں گے، اور یہاں پر ہم یہ بھی بات دیکھتے جائیں گے کہ خواتین کا بھی ذکر چونکہ اس میں کیا گیا ہے، یعنی معاشرے کا جو مین جن پر خواتین جو کام کرتی ہیں ماشاءاللہ کے گھروں کو سنوارنا، گھروں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا، تو خواتین کے بغیر کوئی معاشرہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور دونوں کے ساتھ خواتین اور مرد کے ساتھ مل کر ہی معاشرہ بنتا ہے، اور دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے جس کی بنا پر ایک گھر خاندان اور معاشرہ سوسائٹی بنتی ہے. تو یہ بھی بہت ساری ہم اس میں آداب دیکھیں گے سورہ احزاب میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے آداب بتائے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان بہتر سے بہتر کی طرف جا سکتا ہے، خوبصورت اور بہتر خاندان بن سکتا ہے. تو ان آیت کو بھی ہم خاص طور سے دیکھیں جس میں ہمارے لیے کچھ اسپیشل احکامات دیے گئے ہیں. پھر آج کے پارے میں سورہ سبا بھی ہے اور سورہ فاطر بھی ہے. دیکھا جائے تو ہر سورت اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن سورہ احزاب کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے کیونکہ اس میں غزوہ خندق کا بھی ذکر ہم کو ملتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریے اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کریے، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے. پیروی کریے اس بات کی جس کا اشارہ آپ کی طرف یعنی وحی کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. سورہ احزاب حزب کی جمع ہے، احزاب حزب گروہ کو کہتے ہیں اور احزاب بہت سارے گروپس. اسی طرح سے اس جو غزوہ احزاب جو پیش آیا تھا تو اس غزوہ کا نام غزوہ خندق بھی ہے، کیونکہ یہ وہی غزوہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مل کر خندق کھودی تھی، کیونکہ کفار مکہ اتنا بڑا لشکر لے کر آئے تھے کہ جن سے جنگ کرنا پاسبل ہی نہیں تھا. 10,000 کا لشکر تھا، پہلی بار وہاں کی ہسٹری میں سارے گروپس جمع ہوئے تھے، کیونکہ وہاں پر ان کی قبائلی جنگیں آپس میں ہوتی رہتی تھی، لیکن وہ آپس میں اس طرح سے نہیں ملتے تھے کسی ایک دشمن کے خلاف، لیکن یہاں اسلام کے خلاف ساری جماعتیں، سارے گروپس ایک طرف ہو گئے تھے اور اسلام ایک طرف. تو اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے خندق کھودنے کا ارادہ کیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر. اس لیے اس سورہ کا نام احزاب ہے، یعنی بہت سارے گروپس جمع ہوئے ہیں جس میں، اور ابھی آگے ہم جنگ کا ذکر پڑھیں گے. یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہے کہ اتق اللہ. آپ دیکھیں کہ بھلا نبی سے بڑھ کر تقوی اور کس میں ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. کہ اللہ کا تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، مخرجا. جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دے گا، یعنی ایک کسوٹی فراہم کر دے گا. تو جب نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اتق اللہ، تو آپ بتائیں کہ ہم عام مسلمانوں کے لیے کتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں. اور اللہ کا تقوی کیا ہوتا ہے، ہم بار بار اس کو پڑھ رہے ہیں کہ تقوی کیا ہے، اور تقوی کے جو اصل معنی ہم نے پڑھے تھے کہ بچنا، کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ کام کرنا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ تقوی ہے. یہ واپس پلٹانا، اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو واپس اللہ کی طرف پلٹانا، یہ تقوی ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ منافقین کی اور کافروں کی پیروی نہ کریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے. اصل چیز کس کی پیروی کرنی ہے؟ وحی کی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی پیروی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو میں اور آپ اس کے بطور اولا مخاطب ہیں کہ ہم کو زیادہ وحی کی پیروی کرنا چاہیے. اور ویسے بھی جو وحی کی پیروی کرے گا وہی کامیاب ہوگا، کیونکہ وحی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور توکل کی بات کی گئی ہے، اور توکل یہ ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دیں. جب کہیں زیادتی ہو رہی ہو تو ہم کو وہ بتا بھی دیا گیا ہے کلمہ کہ حسبی اللہ نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. تو یہ ہم دعا پڑھ لیں. اور توکل اس طرح سے کہ یہ نہیں کہ آپ کوئی کام آپ کو کرنا ہے تو سارا کام آپ دعاؤں پر ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ کر دے گا، نہیں، بلکہ اس کے لیے وہ اسباب و سورسز آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے گھر میں دو دن نہیں رکھے ہیں، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی پر حقیقت ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. نادانی سے جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرتے ہو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. یہاں پر سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں، کسی کے دھڑ میں دو دل نہیں بنائے. یعنی تم اپنی بیویوں کو جو ماں کہہ دیتے ہو تو تمہارے ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہو جاتی. یہاں پر زہار کا ذکر کیا گیا ہے. زہار ایکچولی اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں ایک طریقہ رائج تھا کہ کوئی شوہر غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہہ دیتے کہ انتی کزہری کی امی، کہ تم مجھے میری ماں کے برابر یا ماں کے پیٹ کے برابر ہو. تو اس صورت میں وہ طلاق واقع ہو جاتی تھی اور دونوں میں سیپریشن ہو جاتا تھا. جب اسلام آیا تو اسلام نے اس جاہلیت کے طریقے کو ختم کیا کہ کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہو جائے گی. اور ہر ایک، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دھڑ میں ایک ہی دل بنایا ہے. اور تمہاری اصل مائیں تو وہ ہیں جو تمہاری، جن سے تم پیدا ہوئے ہو، جن کے ذریعے سے جو تمہاری اوریجنل مائیں ہیں. اس طرح سے ماں کہہ دینے سے کوئی ماں نہیں ہو جائے گی. تو لہٰذا اس جاہلیت کی رسم کو ختم کیا گیا. ہم انشاءاللہ سورہ مجادلہ میں اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل پڑھیں گے. دوسری جو اہم بات یہاں پر سورہ احزاب میں ہم کو پتہ چلتی ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت پکارو. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اڈاپٹڈ چائلڈ ہوتا ہے، جس کو آج ہمارے دور میں بھی یہ بہت سارے مسائل ایسے آتے رہتے ہیں، یا تو جن کو اولاد نہیں ہے، یا پھر کوئی کسی کو بیٹا بنا لیتا ہے، کسی کو بیٹی بنا لیتا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم کسی کو بیٹا بناتے ہو یا بیٹی بناتے ہو، نو پرابلم، لیکن اس کے بہت سارے تقاضے ہیں، اس کو ساروں کو پورا کرنا پڑے گا. اس میں محرم نہ محرم کی بہت ساری پیچیدگیاں ہیں. تو وہ ساری چیزیں اگر کر کے تم بیٹا بناتے ہو کس کو یا بیٹی بناتے ہو، تو تم اس کو ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو. اور یہاں پر متبنا کی جو رسم تھی اس کا خاتمہ کیا گیا. ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا. جب خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ایک کوئی تھے رشتے کے بھائی، انہوں نے ان کو لا کر دیا ایک غلام، اور جو کہتے تھے کہ یہ بہت اچھا غلام ہے، کوئی لڑکے کو انہوں نے خرید دیا. حالانکہ وہ لڑکا آزاد قبیلے کا تھا، لیکن لوگوں نے ان کو اغوا کر کے ان کو بازار میں لے جا کر بیچ دیا. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ان کو لے کر آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بطور گفٹ کے وہ لڑکا یا غلام دے دیا کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے میری طرف سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کا بہت خیال رکھتے تھے، چھوٹے سے لڑکے ہی تھے وہ، اور کہا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے زید بن حارثہ اتنے زیادہ آپ سے اٹیچڈ ہو گئے تھے کہ جب ان کے قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ ان کا جو بیٹا تھا اس کو اس طرح سے کسی نے اغوا کر لیا، پھر اس کو بیچ دیا اور پھر وہ آج اب مکہ میں ہے، تو ان کے قبیلے کے لوگ آئے اور کنفرمیشن، یعنی لوگوں سے کنفرمیشن لیا کہ یہ وہی ہے، اور پھر جا کر اللہ کے رسول سے ڈیمانڈ کی اور درخواست کی کہ ہم کو ہمارا بیٹا واپس کر دو. تو اللہ کے رسول نے زید بن حارثہ پر چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا بیٹا لے کر جائیں اگر وہ تیار ہے جانے کے لیے. تو جب زید بن حارثہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنے والدین کے ساتھ نہیں جانا ہے، مجھے آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا اخلاق، آپ دیکھیں کہ بیٹا یہ کہہ رہے کہ مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا ہے. تو تب اللہ کے رسول کعبۃ اللہ کے پاس گئے، وہاں جا کر اعلان کر دیا کہ آج سے سب لوگ گواہ رہو کہ زید اب میرا بیٹا ہے، تو زید بن محمد اس کو کہا جائے گا. تو یہ شروع سے اس طرح سے بات مکہ میں ہوئی تھی جب ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی. جب آپ کو نبوت مل گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، اور زید بن حارثہ آپ کو بہت محبوب تھے، اور ایون آپ ان کے بیٹے اسامہ بن زید بھی آپ کو بہت زیادہ عزیز تھے، اور اسی بنا پر ان کو یعنی اللہ کے رسول کے محب کہا جاتا تھا، یعنی جن کو اللہ کے رسول بہت محبت کرتے ہیں، اسامہ بن زید کو. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو تم ان کے باپوں کی نسبت پکارو. تو کسی کا یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ پر بہت سارے پوسٹ چلتے رہتے ہیں، اور اس میں آتا ہے کہ اگر عورت اپنا نام چینج کرے گی تو جہنم میں جائے گی، اور پتہ نہیں اس طرح کی کون سی حدیثیں لائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں اگر ہسبینڈ کا نام لگا رہے ہیں نام کے آگے، ٹھیک ہے نہیں لگانا چاہیے ہسبینڈ کا نام، اور یہ کرسچن سے ہمارے یہاں پر آیا تھا کہ وہ خواتین، کہا جاتا ہے کہ اس کی جو ہسٹری بتائی جاتی ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں چونکہ بہت سارے مردوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس وقت خواتین جن کے ہسبینڈ زندہ رہ گئے تھے تو انہوں نے ایک فخر کے طور پہ کہ ہمارے ہسبینڈ زندہ ہے اپنے ہسبینڈ کے نام اپنے نام کے آگے لگائے تھے. تو بہرحال وہ کچھ بھی رہی ہو اس کی ہسٹری، لیکن اگر کوئی کسی وائف اپنے ہسبینڈ کا نام ساتھ میں لگاتی ہے تو ہم اس کو گناہگار تو نہیں کہہ سکتے. ہاں ٹھیک ہے یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہوگی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اس نے نسب چینج کر لیا اپنا، کیونکہ احادیث کو اس طرح سے مسکوٹ کیا جاتا ہے کہ اگر ہسبینڈ کا نام آگے لگا لیا جائے تو وہ نسب چینج کرنا ہو جائے گا، یہ بات نہیں ہے. یہاں پر کن لوگوں کے لیے کہا گیا کہ جو منہ بولے بیٹے تھے، تو اگر کوئی بچے کو تم اڈاپٹ کرتے ہو یا لیتے ہو تو تم ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، کیونکہ یہ اگر جب باپ کا نام چینج ہو جاتا ہے تو وہ نسب چینج کرنا ہو جاتا ہے، تو اسی لیے خاندان اور نسب یہ چینج نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے حدیث میں وعید آئی ہے کہ جو اس طرح سے اپنا نسب، خاندان یا قبیلہ چینج کرے گا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، اور یہ گناہ کا کام ہے. تو بہرحال یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی بچہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے تو اس کو، بچے کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے والد کون تھے، اور معاشرے والوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس کا بچہ ہے، اور اس بچے کو اسکول میں داخلہ بھی کروایا جائے گا تو اس کے والد کے نام سے، اور اس کو اس کے والد کے نام سے پکارا جائے گا. ٹھیک ہے وہ بیٹا کہلائے گا جس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، لیکن وہ اپنے والد کے نام سے جانا جائے گا. بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. یعنی کتبہ کا لفظ ہے یہاں پر بار بار، یہاں پر تین باتیں ہم کو بہت اہم پتہ چلتی ہیں کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اتنا عزیز رکھتے تھے، یعنی امت والوں کو، اور امت نے بھی ان کو عزیز رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہم کو کتاب ہدایت ملی، ان کے ذریعے سے ہم کو دین اسلام ملا، ان کی وجہ سے ہم پر بہت سارے احسانات ہوئے اللہ تعالیٰ کے. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، یعنی ہم کو اللہ کے رسول کو بہت زیادہ رسپیکٹ دینی ہے، بہت زیادہ اہمیت دینی ہے، آپ کی اطاعت کرنی ہے، یعنی ہم کو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور نبی کی بیوی ان کی مائیں ہیں. تو یہ امہات المومنین کی فضیلت ہے کہ تمام امت کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ تمہاری مائیں ہیں انبیاء کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کا شرف بتا رہے ہیں ہمیں، کہ ان کی کیا فضیلت ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، ان کا کیا شرف ہے، ان کی کیا رسپیکٹ اور عزت ہے. تو ازواج مطہرات سے ہمیشہ رسپیکٹ سے پیش آنا چاہیے، یعنی ان کے تعلق سے کوئی قسم کی بدتمیزی، ان کے تعلق سے کوئی قسم کی بدگمانیاں، ان کے تعلق سے کوئی قسم کا پروپیگنڈا معاشرے میں عام کرنا یہ بہت بڑا گناہ کا سبب ہوگا. تو نبی کی بیویوں کی عزت یہاں پر ہم سے کروائی جا رہی ہے، ان کا شرف بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں. اور ماں کا درجہ کیا ہوتا ہے آپ بتائیں؟ کیا حدیث ہم نے کل پڑھی تھی کہ تین دفعہ بھی اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کون حقدار ہے، تو کہا کہ تمہاری ماں تو تمام مومنین کی مائیں ہیں, اور اسی بنا پر ان سے نکاح حرام ہوا تھا, اور ان کی جو عزت تھی وہ عام مومنین سے زیادہ بڑھ کر تھی. پھر دوسری جو اہم بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں ایک دوسرے کے, یعنی ٹھیک ہے سب ایک مومن بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کے, اور تم کسی کو بیٹا بنا سکتے ہو یا تم کسی کو کیئر کر سکتے ہو جن سے تم کو محبت ہو سکتی ہے, لیکن جو رحم کے رشتے ہوں گے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے, اسی لیے رشتے داروں کے حق زیادہ آتے ہیں. اور اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ خون کے رشتوں کی کیا اہمیت ہے. اسی طرح سے وراثت میں بھی حقدار جو ہوں گے وہ خون کے رشتے ہی ہوں گے, منہ بولے بچے حقدار نہیں ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے, کوئی چیریٹی کرتا ہے, کوئی دیتا ہے صدقات اپنے, تو اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے صدقہ تو اس کو دوہرا اجر ملے گا. کیوں؟ ایک تو صدقہ دینے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر, کہ اس نے جو رشتہ داری کی بنا پر صلہ رحمی کی ہے. لیکن آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے خونی رشتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے, ہاں دور دراز کے لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, دوست احباب کو, دور دراز کے لوگوں کو. ہم کو دوسرے سب لوگ بہت اچھے لگتے ہیں, رشتہ دار اچھے نہیں لگتے. اور کیوں اچھے نہیں لگتے؟ کیونکہ رشتہ داروں سے بہت ملنا جلنا ہوتا ہے, تو بہت ساری شکایتیں ہو جاتی ہیں قریبی رشتوں سے. تو قریبی رشتوں میں جتنا ہو سکے درگزر سے کام لیجئے, اور رشتہ داروں سے جتنا ہو سکتا محبت سے پیش آئیے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں, جو تمہارے خونی رشتے ہیں, وہ زیادہ حقدار ہیں بنسبت تمہارے دوسرے لوگوں کے. تو لہٰذا ان خونی رشتوں کی اہمیت کو تم سمجھو اور اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے, تم سے بھی, اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی. سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے, اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اے لوگ جو ایمان لائے ہو, یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے, جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں. وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. کہ جب آنکھیں خوف کے مارے پتھرا گئیں, کلیجے منہ کو آ گئے, اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے, اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. آپ ان آیتوں کی شدت سے سمجھ جائیے کہ وہ کیسا موقع ہوگا. یعنی جب جنگ احزاب پیش آئی وہ ایسا موقع تھا, اور اتنا گھبرا دینے والا موقع تھا کہ اتنے بڑے لشکر چڑھ آئے تھے, ان کے پاس ساز و سامان بھی ویسا تھا, اور مسلمان بالکل تھوڑی سی تعداد میں تھے, بہت ہی کم. اور اسی لیے مدینہ کے پورے مرد آ گئے تھے اور صرف اکیلی عورتیں اور بچے تھے مدینہ میں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر وہ لشکر لے کر آئے تھے. یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے. جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یہ سب کے لوگوں, تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے, پلٹ چلو. جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں, حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے, دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے, اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹ نہ پھیریں گے, اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی. اب یہاں پر منافقین کا بھی ذکر ہے, جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ جس وقت یہ فوجیں چڑھ آئی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر بھیجے کہ جسے تم دیکھ نہیں سکتے تھے, اور آندھی آئی تھی. اس وقت کہا جاتا ہے کہ اتنی تیز آندھی چلی, ایک مہینے تک مسلسل یہ جنگ چلتی رہی تھی. اور غزوہ احزاب کو اعصاب کی جنگ کہا جاتا ہے, یعنی جو دلوں پر اثر کرتی ہے, جو ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے, کہ ایک اعصابی جنگ تھی. ایک طرف سے یہودیوں نے دھوکہ دے دیا تھا اور کفار مکہ کے ساتھ مل گئے تھے, جبکہ یہودی مدینہ میں آباد تھے, اور یہودیوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی جنگ کے لیے آئے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے, دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ معاہدہ تھا یہودیوں کے ساتھ, اور اس پر ان کے یعنی قرارداد منظور تھی. لیکن انہوں نے ہر دفعہ معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور عین اس وقت جبکہ جنگ میں مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ کمزور اور مشکل میں تھی، اس وقت ان لوگوں نے کیا کہ کفار مکہ سے ہاتھ ملا لیا اور ان کو رسد پہنچانے لگے اور دشمن کو اور کفار کا ساتھ دینے لگے. تو ایک طرف سے یہودیوں نے دھوکہ دیا اور کفار مکہ کا ساتھ دینے لگے، دوسری طرف یہ بڑا کا بڑا لشکر سامنے تھا، اور تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انتہائی سردی کا موقع تھا اصل میں، یعنی جب غزو احزاب پیش آیا، جب رونما ہو غزو احزاب، انتہائی سردی کے دن تھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ عرب کی سردی بھی انتہا کی ہوتی ہے اور گرمی بھی انتہا کی ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ میدان جنگ میں تھے تو کھلا علاقہ ہوگا تو سردی سے کیا حال ہو رہا ہوگا، اور مسلمانوں کے پاس کچھ زیادہ آرام دہ چیزیں بھی نہیں تھیں، نہ زیادہ سواریاں تھیں، نہ ان کے پاس کھانے پینے کو زیادہ تھا، اور نہ ہی ان کے پاس ویسے لباس تھے کہ جس سے وہ بچاؤ کر سکے. غزوہ احزاب کا ہی موقع تھا کہ جس میں صحابہ کرام تین تین دن سے چار چار دن سے بھوکے رہتے تھے اور زمین کھودتے جاتے تھے، خندق کھودتے تھے. ایک صحابی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے بھوک کی وجہ سے، جب انہوں نے اپنے پتھر بتایا تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ ان کو ان سے ڈبل پتھر بنا ہوا ہے، یعنی بھوک کی وجہ سے اتنی شدت کی بھوک تھی، لیکن کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو کیسے حالت ہوں گی آپ خود سوچیں، اور یہاں سے جنگ کرنا اور جنگ کا ایک خوف ذہن پر طاری رہنا، تو یہ اس کو اعصاب کی جنگ کہا جاتا ہے کہ مسلسل ایک مہینے تک وہ لوگ محاصرہ کیے ہوئے رہے، کیونکہ خندق کھودی جا چکی تھی، بہت بڑا گڑھا بیچ میں کھودا جا چکا تھا، ٹرنچ جس کو کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ اس کو کراس نہیں کر سکتے تھے، اس کو پھلانگ نہیں سکتے تھے. تو لہٰذا وہ ایک مہینے تک رہے. کبھی کبھی وہ لوگ کوشش کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے ساتھ اتنی لمبی چھلانگ لگانے کے لیے، اور کئی دفعہ جھڑپیں ہوئی چھوٹی موٹی، لیکن وہ لوگ یعنی آگے نہیں بڑھ سکے. تو مسلسل ایک مہینے تک کفار مکہ کا لشکر وہاں پر رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھی بھیجی اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر بھیجے جو کہ نظر نہیں آتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور بھاگ نکلے، کہا جاتا ہے ان کے کھانے کی جو دیگیں تھیں وہ پلٹ گئیں، اور اس طرح سے وہ لوگ پریشان ہو گئے، اور صبح پہ میدان صاف تھا، وہ لوگ چلے گئے. اور اس وقت مدینہ میں صرف بنو قریظہ والا قبیلہ باقی تھا یہودیوں کا، اور منافقین اور بنو قریظہ سب ملے ہوئے تھے. دیکھا جائے تو یہ پہلا موقع تھا کہ منافقین بھی جنگ میں ساتھ نہیں تھے. ہمیشہ تو وہ کیا کرتے تھے، معاذرتیں پیش کرتے تھے. جنگ احد میں وہ لوگ بیچ ادھر راستے سے چلے گئے، جنگ بدر میں تو تھے ہی نہیں منافقین. اسی طرح سے جب غزوہ تبوک کا موقع پیش آیا، اس وقت بھی منافقین آ کر معاذرتیں پیش کر دیے کہ ہم کو بہت کام ہے، ہمارے گھر بار ہیں، آپ چلے جائیے. اب یہ موقع تھا غزوہ احزاب کا جس میں وہ لوگ شامل ہوئے تھے. تو آپ دیکھیں کیسے ان کے ارادے پلٹنے لگے، اور کس طرح سے انہوں نے باتیں بنائی کہ فتنے میں خود بھی پڑے اور فتنے میں دوسروں کو بھی ڈالنا چاہتے تھے، اور کھلم کھلا کہنے لگے کہ چلو اے اہل یثرب، اب یہاں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں. اور یہ واحد مقام ہے جہاں پر منافقین نے جب یثرب کا نام لیا تھا. جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، آپ کے آنے سے پہلے یہ مدینہ کا نام یثرب تھا، تو اللہ کے رسول کے آنے کے بعد اس کو مدینۃ النبی کہا جانے لگا کہ نبی کا شہر، اور یثرب کا نام ختم ہو گیا. لیکن یہ منافقین نے جب استعمال کیا تو یثرب کا لفظ آیا ہے کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، لوٹ چلو اے اہل یثرب. تو اب انہوں نے کیا کہ یہ اہل یثرب کہہ کر دراصل انہوں نے کیا یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ زمانے جاہلیت پر ہی ہیں، ان کو نبی کا آنا اچھا نہیں لگا، اور ان کو اس شہر کو نبی کا شہر کہنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے. یعنی یہاں پر ایک نام لینے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی لائلٹی، ان کی ہمدردی کس کے ساتھ تھی. یعنی وہ زمانے جاہلیت پر اور شرک پر ہی رہنا چاہتے تھے، وہ اسلام انہوں نے قبول کیا ہی نہیں تھا، اور قبول کیا بھی تو صرف ان کی لپ سروس تھے، زبانی باتیں تھیں، وہ اس پر قائم نہیں رہنا چاہتے تھے. تو یہیں سے منافقین کے بارے میں پتہ چل گیا. اور پھر وہ لوگ کیا کہنے لگے کہ جو وعدے کیے تھے اللہ اور اس کے رسول نے وہ سب جھوٹے نکلے، نعوذ باللہ. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، نہیں اتنا کھلم کھلا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس طرح سے باتیں بنائی، اور جس کی وجہ سے مسلمان بھی خود پریشانی کا شکار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے عہد کیا تھا کہ اب اس جنگ میں ہم ضرور شامل ہوں گے، تاکہ ان پر سے منافقت کا لیبل نکل جائے، لیکن منافق منافق ہی ہوتا ہے. اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی چار نشانیاں ہوتی ہیں، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور جب اس سے کوئی جھگڑے اس سے یا وہ جھگڑے کسی سے تو گالی گلوچ پر اتر آئے، یعنی لینگویج کی خرابی. یہ سب منافق میں پائی جاتی ہیں. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس میں جتنی یہ باتیں پائی جائیں گی وہ اس قدر اتنا منافق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے منافقت سے محفوظ رکھے، کیونکہ اصل میں جو منافق، یعنی اس کو ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیوں اس طرح سے منافقین نے کام کیا. اور منافقین کا اتنا ذکر ہم کو سورہ بقرہ میں بھی ملتا ہے, سورہ احزاب میں ہے, سورہ انفال میں ہے, سورہ توبہ میں ہے, ہر جگہ ہم کو منافقین کا ذکر ملتا ہے. تو اللہ تعالی نے یہاں پر ان لوگوں کی باتیں کیوں ہم کو بتائی, تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, ہم اپنے آپ کو سدھاریں, ہم اپنے آپ کو خالص کریں اللہ کے لیے, کہ یہ منافقت کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے, اور اس سے کا کوئی فائدہ نہیں, نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. اور منافق لوگوں کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا. آپ نے دیکھو کہ دنیا میں بھی وہ لوگ دھتکارے جاتے ہیں, ان کی کوئی عزت, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, اور آخرت میں تو ان کا درجہ یا ان کا مقام ہم سب جانتے ہیں کہ اسفل من النار, کہ آگ میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, جہاں آگ کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آگے دیکھیے انشاءاللہ پھر ہم ایک ساتھ ڈسکس کریں گے غزوہ احزاب پر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا. آیت نمبر 16 سے. اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا. ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے, اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے. اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے ہیں. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں, جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف, جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کے لیے, جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں, خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی ہو, مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کو حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کس طرح سے ڈسکرائب کیا جا رہا ہے منافقین کو, اور جو قرآنی آیت ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ اگر ہم عربی میں اس کو سمجھنے کی رکھتے ہیں الحمدللہ تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اشیحت علیکم فاذا جاء الخوف رایتم ينظرون الیک تدور اعینہم کالذی یغش علیہ من الموت, جیسے کہ اس پر موت تاری ہو گئی ہو. فاذا ذهب, یعنی جب خوف چلا جاتا ہے, فاذا ذهب الخوف سلقوکم بألسنۃ حداد اشیحۃ علی الخیر, یعنی ان کی زبانیں پھر کینچی کی طرح چلنے لگتی ہیں. اولئک لم یؤمنوا فحبط اللہ اعمالہم, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال حبط کر دیے ہیں, بالکل ضائع کر دیے ہیں. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان کام ہے. تو جب خطرہ ٹل جاتا تھا, جب یہ دنیا کے فائدے دیکھتے, جنگ ہونے کے بعد مال غنیمت دیکھتے, تو فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں کہ ہم تو آپ کے فرما بردار تھے, آپ تو بس, ہم تو حکم کے غلام ہیں, آپ حکم کریں ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے, اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے, اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ منافق, یعنی جب بھی جنگیں ہوتی تھی, اور مدینہ میں فی الحال یہی معاملہ تھا کہ آپ دیکھیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد کفار مکہ یا کوئی بھی آس پاس کے لوگوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی, یا مسلمانوں کو دبانے کے لیے, اسلام کو دبانے کے لیے انہوں نے ہر طرح سے پروپیگنڈا کیا, چاہے زبانی ہو, چاہے اعصابی ہو, چاہے ذہنی ہو, چاہے میدان جنگ میں ہو, ہر طرح سے کوشش کر لی گئی کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو دبایا جائے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو تو اس دین کو غالب کرنا تھا, کیونکہ یہ تو دین حق ہے اور دین فطرت ہے, تو اللہ تعالیٰ ویسے حالات بھی بناتے چلے گئے, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پشت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی ماشاء اللہ. تو ظاہر سی بات ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے اس کو کوئی ڈیفیٹ کیسے کر سکتا ہے. تو اب منافقین یہ تو پروپیگنڈا کرتے ہی تھے, اور نگیٹو پروپیگنڈا کرتے تھے کہ کیا کر لیں گے جنگ کر کے, کیا ہو جائے گا, الٹا اپنی جانوں کا نقصان ہوگا, کتنے لوگ دیکھو ختم ہو جا رہے ہیں, دنیا سے چلے جا رہے ہیں. یعنی شہید کو وہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو موت آ گئی, اور کیا فائدہ ہو اس کو, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانا پڑا, زندگی کی رونقوں کو وہ حاصل نہ کر سکا. اس طرح سے وہ یعنی جو اس کے منفی اثرات ڈالنا چاہتے تھے جنگ میں جانے کے, یا دین کے خاطر جو قربانیاں دی جاتی ہیں اس کو وہ نگیٹو کر کے پیش کرتے تھے کہ دیکھو اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی ایسے آپ کو بہت لوگ مل جائیں گے, خود تو کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن ڈرائنگ رومز وار بہت کرتے ہیں وہ لوگ, ڈرائنگ روم ڈسکشنز, اچھا رہے انہوں نے ایسا کر دیا, ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا, ارے انہوں نے ویسا کر دیا ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ایسا کرنا چاہیے تھا. یعنی خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں, دوسروں کو جو لوگ کچھ چھوٹا موٹا کر رہے ہیں, جو کچھ تھوڑا بہت کر رہے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق, ان پر کرٹیسائز, دینی آرگنائزیشنز پر کرٹیسائز, کوئی ایسی جماعتیں ہیں, کوئی ایسے گروپس ہیں, کوئی ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں, یا مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کچھ بھی کام کریں اپنے چھوٹے لیول پر, تو ان کے اوپر نکتہ چینیاں, انہوں نے ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. تو ارے بھائی اگر آپ اس طرح سے کرٹیسائز کر رہے ہیں تو آپ خود آ کر کریے نا کام, آپ خود فیلڈ میں آئیے. لیکن یہ فیلڈ میں نہیں آئیں گے, ان کو بیٹھے بیٹھے ڈسکشنز کرنا بہت اچھا لگتا ہے. تو منافقین کے بارے میں انہیں نگیٹو ڈسکشنز وہ لوگ کرتے تھے, ایسی ڈسکشنز کرتے تھے جس کی وجہ سے مومنوں کا مورل ڈاؤن ہو. بہت فتنہ جو لوگ تھے، خود کرتے نہیں تھے اور دوسروں کو بھی کرتے نہیں تھے، خود تو جنگ میں جاتے نہیں تھے لیکن مجاہدین پر تنقید کرنے کے لیے حاضر تھے۔ مجاہد بھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ اب اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے، کوئی تھوڑے سے ایسے بھی ہوں گے جو ڈرتے بھی ہوں تھوڑے بہت جان و مال سے۔ تو اب یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے مومنوں کو یا ایسے لوگوں پر زیادہ حملہور ہوتے تھے جن کو ان کو لگتا تھا کہ اچھا ان کا ایمان کمزور ہے، اور منافقین ایسے لوگوں پر ہی حاوی ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ہم کو ہمیشہ، کیونکہ ورنہ کیا ہوتا ہے، آپ کو اپنے ماحول میں ایسے لوگ بہت مل جائیں گے جو آپ کو بہکا دیں۔ اگر آپ کوئی ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور کوئی اچھے کام کی شروعات آپ نے کی ہے تو آپ اس میں روڑے اٹکانے والے بہت آپ کو ملیں گے۔ ارے کیوں ایسا کر لے رہے ہیں، آپ دیکھیں حالات کیسے ہیں، پکڑے جائیں گے یا اس طرح سے ایسا ہوگا، اس طرح سے ڈراتے ہیں۔ آپ کو کوئی اچھا کام کرنے نہیں دیا جاتا، کیونکہ وہ خود ڈرتے ہیں تو وہ دوسروں کو بھی ڈراتے ہیں۔ تو منافقین کبھی بھی کوئی نیک کام آگے نہیں کرنے دیں گے، اور پھر پریڈکشنز بہت کرتے ہیں، ارے ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ کیوں کیا۔ تو منافقین کو اگر آپ کو دیکھنا ہو تو ان کے اور پریڈکشن بھی کیسے ہوتے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کا نقصان بتایا جا رہا ہو۔ تو یہ اس وقت مدینہ میں بھی وہ لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اب دیکھنا کیا مصیبت آنے والی ہے، دیکھو دشمن کس طرح سے حاوی ہو جائے گا، ارے تمہارے پاس تو کچھ ساز و سامان ہی نہیں ہے، دشمن کے پاس تو اتنا وہ لشکر لے کر آیا ہے، ان کے پاس اتنا ساز و سامان ہے۔ تو منافق ہمیشہ دشمن سے مرعوب ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دراصل پہلے سے ہی اتنا مورل ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ کہتے بس شکست تو ہو رہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی ساز و سامان نہیں، لہٰذا ہم کو شکست ہوگی تو اس سے بہتر ہے جنگ میں ہی نہ جاؤ۔ اور پہلے کا پہلے خبریں دے کر میدان جنگ سے بھاگنے والے لوگ، فیلڈ سے بھاگنے والے لوگ، پیٹ موڑ کر بھاگنے والے لوگ، کم ہمت لوگ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے اور دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے کیا کہا کہ چلو اے اہل یثرب یہاں سے نکل چلو، ارجعوا لوٹ جاؤ، یہاں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو میدان جنگ سے وہ لوگوں کو لے کر جانا چاہ رہے تھے۔ آپ سوچیں میدان جنگ، اسی لیے تو صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس طرح سے یعنی نیکی کی طرف آگے بڑھنے کے بجائے وہ الٹا پیچھے پلٹ کر چلتے ہیں۔ پھر ایک اور جو ان کی کوالٹی ہوتی ہے منافقین کی، وہ کیا ہے، یعنی مذموم صفت، کہ بس خبریں ہی سنتے رہیں، خبریں سنتے رہیں، خبریں پھیلاتے رہیں، اور دیکھتے رہتے، انتظار میں رہتے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جیسے ہی پتہ چلتا کہ اچھا اونٹ اس کروٹ بیٹھا کہ اس کی وجہ سے فائدے ہیں ہم کو، تو بس وہ فائدوں کی طرف لپکتے ہیں۔ تو خبریں سننے والے، خبریں سنانے والے یا خبریں دینے والے۔ اچھا پتہ ہے آج کیا ہوا، آج کی خبریں دیکھی ہے، آج کی نیوز دیکھی ہے، ذرا نیوز تو لگاؤ، سی این این کیا کہتا ہے، تبصرے کرتے ہیں کہ بی بی سی کیا کہہ رہا ہے، یہ اچھا ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور صرف ڈسکشن ہی ڈسکشن۔ آپ دیکھیں چینل سرچ کرنے سے اور خبروں پر ڈسکشن کرنے سے نہیں ہوتا ہے، آپ کو کوئی سالڈ ورک کرنا پڑے گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہو اور اسلام کو وہ سربلندی ملے جیسے کہ پہلے تھی، تو گراؤنڈ لیول سے شروعات کریں۔ کبھی بھی آپ دیکھیں سیدھا اگر آپ اونچائی پر چلے جائیں گے تو سیدھا اونچائی پر پہنچنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے، آپ کو شروعات سے پہلے سیڑھی پر قدم رکھ کے جانا پڑے گا تو آپ سیدھا اوپر پہنچ سکیں گے۔ تو گراؤنڈ ورک یعنی جو میدان ہے، شروعات ہوتی ہے، وہاں سے کام شروع کریں، تاکہ جب گراؤنڈ مضبوط ہوگا، بنیادیں مضبوط ہوگی، تو اس پر عمارت بہت اچھے سے کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو منافقین ہوتے ہیں، ان کو صرف ڈسکشنز آتے ہیں، لپ سروس ان سے آپ لے لیجئے، صوفے پر آرام سے بیٹھے بیٹھے پوری جنگ لڑ لیتے ہیں۔ اچھا یہاں پر یہ ہو رہا ہے، افغانستان میں وہ ہو رہا ہے، چیچنیا میں اور بوسنیا میں وہ ہو رہا ہے، اور فلاں 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 جگہ، ہر جگہ جہاں پر بھی دنیا میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، یہ ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے تھا، تبصرے، باتیں، انگلیاں اٹھانا دوسروں پر۔ اور انہیں فکر اس بات کی نہیں ہوتی تھی کہ فائدے کس طرح سے پہنچا، انہیں فکر یہ ہوتی تھی کہ نقصان کیا کیا ہوگا، تو وہ نقصانوں کو زیادہ ڈسکس کرتے تھے تاکہ لوگوں کا مورل ڈاؤن کرے۔ اور کچھ کانکریٹ کام نہیں کرتے تھے، کوئی حل بھی نہیں بتاتے، بس راستے چلتے چلتے دوسروں سب پر کچرا اچھا رہے ہیں، سب پر باتیں بنا رہے ہیں، سب پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ہر ایک کا کام ان کو ناپسند، اس پر کرٹیسائز، اس پر کرٹیسائز، اور خود کچھ نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اصل آپ دیکھیں کہ کرٹیسائز کرنے سے کیا مسائل حل ہو جائیں گے؟ جو مسائل آج ہیں ہم فیس کر رہے ہیں، آج امت مسلمہ جو مسائل فیس کر رہی ہے، آپ دیکھیں اس کو حل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ شروعات تو کرنی پڑے گی نا، اور کہیں نہ کہیں سے کام کا آغاز کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے شروعات اپنے آپ سے ہی ہوگی، ہماری اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان سے۔ تو یہ چھوٹے لیول پر کام شروع کریں، تاکہ وہ یعنی جب گراؤنڈ لیول پر کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید بڑھا دے گا۔ تو کبھی بھی اس طرح سے ڈسکشنز نہ کریں، کریٹیسائز نہ کریں. جو لوگ کچھ کام کر رہے ہیں آپ سب سے کریٹیسائز کرنے سے بہتر کیا ہے, جو بہتر بات لگتی ہے وہ کیا ہے, جائیں آپ, آپ کو کوئی آرگنائزیشن پر آپ کو بہت اس پر اعتراضات ہے یا اس کے طریقہ کار پر اعتراضات ہے, تو جائیں اور اس کے جو ایسے لوگ ہیں جو اکابرین ہیں ان کے, ان کو جا کر بتا دیں کہ دیکھیے بھائی آپ کا یہ اور یہ سسٹم غلط ہے, ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے, تو اس سے زیادہ بہتر آؤٹ پٹ نکل سکتا ہے, اس سے بہتر زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے مسلمانوں کو. تو یہ اللہ والوں کو یا ایسے لوگوں کو جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ لوگ دراصل ان کا ایک مذاق کا نشانہ بنا لیتے ہیں یا ہمیشہ نیک کاموں کو ریجیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں, اور جب دنیا کے فائدے نظر آتے ہیں تو لپک کر آتے ہیں. تو اجتماعی کاموں میں مسلمانوں کے ایسے منافق آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا وہ رخنا ڈالیں گے جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو بھی وہ کام کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھنے دیں گے. ڈی مورلائز کرنا یا مورل ڈاؤن کرنا یا پھر اس کے نقصانات بتانا تاکہ کام کرنے والا آگے کرنے ہی نہ پائے اور وہ بےچارا تھک کر بیٹھ جائے کہ اچھا اگر ایسا ہو سکتا تو پھر تو میں نہیں کرتا ہوں. تو لہٰذا دوسروں کو بھی کچھ نہیں کرنے دیتے تھے, خود بھی کچھ نہیں کرتے تھے. اور یہ خرابی کہاں سے تھی؟ آپ دیکھیں منافقین میں دل کی خرابی تھی, کیونکہ منافقین کے دل کے اندر ہی ایمان نہیں اترا تھا. تو جن کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے یا جو دل سے اسلام کو پسند نہیں کرتے یا جن کو پوری طرح سے یقین نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے, اللہ کی ذات پر, اللہ تعالیٰ کے انعامات پر, جنت اور دوزخ پر اور آخرت پر, وہی لوگ ایسا کام کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ منافقین کی کوالٹیز ہوتی ہے کہ وہ جو کفار کو دیکھ کر حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے. تو آپ دیکھیں آج بھی دنیا میں بہت ٹیلنٹ ہے, کفار کے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, بہت سورسز ہیں, تو ہم کو دیکھ کر آہیں نہیں بھرنا چاہیے کہ ہائے ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. نہیں, آپ صحابہ کے پاس دیکھیں کیا چیزیں تھیں ان کے پاس. نہ ان کے پاس اچھے گھوڑے تھے, نہ اچھے اونٹ تھے زیادہ تعداد میں, نہ ان کے پاس سواریاں تھیں اچھی, نہ ان کے پاس اچھے ہتھیار تھے, نہ تلواریں تھیں. لیکن ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ان کا وہ ایمان, جذبہ ایمان, ان کا وہ توکل اللہ تعالیٰ پر, اور چونکہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں, ہم دین فطرت کو فالو کرنے والے ہیں, ہم دین اسلام کے فالوورز ہیں, اور ہماری بیک پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. جو چاہو لگا دو ڈر کیسا, یہ بازی عشق کی بازی ہے, گر جیت گئے تو کیا کہنے, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. تو مومن تو یا تو شہید ہوتا ہے یا غازی ہو کر لوٹ آتا ہے. اگر وہ جنگ جیت بھی جاتا ہے الحمدللہ تو غازی ہو کر لوٹے گا, اور اگر اس جنگ میں ہار بھی جاتا ہے, اس کی جان چلی بھی جاتی ہے, تو شہید کا درجہ اس کو ملے گا. دونوں بھی معاملات میں اس کو کوئی نقصان نہیں ہے ماشاءاللہ. تو مومن کو تو اپنی زندگی اس میں لگا دینی چاہیے. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج بھی جو سچویشن ہے آج کے حالات اور معاملات میں, کہ ایک طرح سے اس جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے, کہ مسلمانوں کو مورل ڈاؤن کیا جا رہا ہے, مایوسی کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ دیکھا حالات بہت خراب ہیں, حالات بہت خراب ہیں, اور حالات بہت خراب کہہ کر ان کا مورل اتنا ڈاؤن کر دیا گیا کہ اب سب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ گئے کہ اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ حالات ہی بہت خراب ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو نہیں, مسلمان اور مومن کو تو آخر لمحے تک اس کو اپنی کوشش کرتے چلی جانی ہے, اس کو اپنا وقت اور اپنا مال سب کچھ لگا دینا ہے تاکہ وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو. تو یہاں پر یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جنگ میں ابھی پہلی بار شریک ہوئے تھے غزوہ احزاب میں, اور جب جنگ میں شامل بھی ہوئے تو آپ دیکھیں کیسے فتنہ کھڑا کیا, اور کیسے خود اس جنگ سے باہر نکلنا چاہتے تھے, اور کیسے مسلمانوں کو خود کس طرح سے وہ ان کا مورل ڈاؤن کر رہے تھے. تو یہ جو منافقین جب بھی کسی ٹیم میں شامل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بگاڑ ہی پیدا کرتے ہیں, اور آپ کو یہ ہر جگہ مل جائیں گے. وہ جیسے ایک جملہ بہت مشہور ہے, صادق میر صادق ہر جگہ مل جائیں گے. شاید ٹیپو سلطان کے کچھ درباریوں میں ایک میر صادق نام یا میر جعفر نام کے شاید کوئی پرسن تھا جس نے انگریزوں کا ساتھ دیا, اور ساری خبریں وہ یہاں مسلمانوں کی ادھر انگریزوں کو دیتا رہتا تھا. تو یہ جملہ پھر اتنا مشہور ہو گیا کہ ہر کتاب میں یہ جملہ لکھا جاتا ہے کہ ہر جگہ تم کو میر جعفر, یہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے ابھی, کہ میر جعفر یا میر صادق قسم کے لوگ مل جائیں گے, جو کہتے نا کہ لنکا ڈھانے والے, اپنی تھالی میں خود چھید کرنے والے. تو آپ کو ہر جگہ ایسے لوگ مل جائیں گے, کوئی بھی ٹیم میں, کسی بھی آرگنائزیشن میں آج بھی, جو لوگوں کا مورل ڈاؤن کرنے کے لیے شامل ہوتے ہیں, جن کو خود کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے, جو دوسروں کو بھی کچھ کرنے نہیں دینا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے, تو ان سے الرٹ رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خوشبو مسندہ, بظاہر تم کی ان کی پرسنالٹی اتنی اچھی لگے گی, ایسے لگیں گے گویا کہ ایک لکڑی کے کندے ہیں, یعنی شو پیس ہیں جو کہ کھڑے ہوئے ہیں, ماڈل ہیں ایک طرح سے. ان کا لباس دیکھ لو, ان کی گفتگو دیکھ لو, ان کے سٹائل دیکھ لو, ان کی جو چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں برانڈ وہ دیکھ لو, لیکن یہ صرف دکھاوے کے لیے کھڑے رہنے والے لوگ ہیں, یہ کام کچھ نہیں کریں گے, یہ صرف ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنے والے لوگ ہیں, کام کرنے والے نہیں ہیں. تو ایسے لوگ ٹیم میں نہ ہی شامل ہو تو بہتر ہے. اب دیکھیں ایسے لوگ پھر کیا کرتے ہیں, خود تو کچھ کام کرتے نہیں بلکہ الٹا بوجھ ہوتے ہیں اور دوسروں کا بھی مورل ڈاؤن کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیشہ کرتے رہے کہ ہم کو ہماری ٹیم میں ایسے لوگ ملے جو خالص, جو اللہ یعنی خلوص نیت سے اس کام کے لیے کی طرف آئے ہوں, اس کام کو کرنے کے لیے آئے ہوں. تو تھوڑے لوگ بھی ہوں گے تو کیا ہوگا, وہ غالب آئیں گے انشاءاللہ. جیسے کہ جنگ بدر میں ہوا تھا کہ اگر تم ایمان والے ہو اور تم کو اللہ پر توکل ہے تو تھوڑے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے دے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں, یعنی وہ سمجھ رہے ہیں. آیت نمبر 10 دیکھیے, سوری 20. اور اگر پھر وہ حملہ آور ہو جائے تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں, تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے. اب یہاں پر ان کی پھر ایک اور بتایا گیا ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ دور سے بیٹھ کر نظارہ کرنا چاہتے ہیں. جیسے ابھی کہا نا کہ بس خبریں اور ڈسکشنز, ڈرائنگ روم وارز, لپ سروس ہوتی ہے ان کی. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ صحرا میں بیٹھ رہے, بدوؤں کے پاس چلے جائیں اور وہاں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں, اور اگر ان کو پتہ چلتے کہ اچھا کچھ فائدہ ہو گیا تو واپس لوٹائیں گے, اور اگر لگے گا کہ نقصان ہے تو وہیں رہ جائیں گے. درحقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, چونکہ ویسے تو یہ جنگ کا موقع ہے لیکن ہمارے تو پوری زندگی میں اللہ کے رسول بطور نمونہ کے لیے کافی ہیں. ایز اے رول ماڈل ہم کس کو بنائیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر جنگ کے آداب سکھائے, جنگ میں یعنی مسلمان کو جنگ میں کیسے لڑنا چاہیے, اس کے کیا آداب ہوتے ہیں. بدر میں مسلمانوں کو جب فتح ہوئی تو فتح کے بعد کیسے آداب ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے رسول نے ہم کو سکھائے. احد کی شکست سے ہم نے کیا سیکھا وہ بھی اللہ کے رسول نے ہم کو تعلیم دی ماشاءاللہ. تو ہمارے نبی نے ہم کو وہ سب کچھ بتا دیا, پوری زندگی گزار کر بتا دی کہ تمہیں کیسے جینا ہے, تمہیں کیسے رہنا ہے, تمہیں کیسے ڈیل کرنا ہے, تمہیں کیسے ایکٹ کرنا ہے, کس موقع پر تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے. تو الحمدللہ جب یہ جنگ احزاب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ہمت اللہ کے رسول کو تھی. نہ آپ کے اعصاب نے جواب دیا, نہ آپ نے مشکل وقت میں کوئی پریشانی کا اظہار کیا, بلکہ آپ ڈٹے رہے. ایون ہم غزوہ حنین کا کر دیکھنا کہ جب غزوہ حنین میں سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے, جب تیروں کی بارش ہونے لگی, لیکن اللہ کے رسول سینہ سپر ہو کر بالکل ڈٹے رہے. تو یہ اللہ کے رسول کی ماشاء اللہ آپ کی بہادری پتہ چلتی ہے, آپ کے کا ڈٹرمینیشن پتہ چلتا ہے. کیوں رسول اس طرح سے کھڑے ہو جاتے ہیں استقامت کا پہاڑ بن کر, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ ایسے اپنے نشانیاں دکھاتا ہے, ایسی آیات دکھاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور اس میں جان بھی چلی جاتی تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی بنا پر رسولوں کو عین الیقین والی کیفیت دلائی جاتی تھی, اور اللہ کے رسول کو معراج پر کے موقع پر آسمانوں پر بلا کر یہ کیفیت ان کے اندر طاری کی گئی. تو بہرحال یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہمیں فالو کرنا ہے. تو ایک تو اسوہ ابراہیمی کی بات کی جاتی ہے اور ایک تو اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے اور دو ہی انبیاء کے لیے لفظ آیا ہے کہ کوئی شخص جس کو دیکھ کر, یعنی ان کا اسوہ, جو اسوہ کا لفظ آیا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا ہے. تو اسوہ کیا ہے؟ اسوہ یعنی جس کو دیکھ کر انسان کو تسلی حاصل ہو, اور آسیہ بھی اسی سے بنا ہے, ایسی عورت جس کو دیکھ کر غم میں ڈھارس بندھے تسلی ہو. تو حدیث میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر جب تک کہ تم اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں تو مومن نہیں ہو سکتے, یعنی تمہاری خواہش نفس کی پیروی کو چھوڑ کر تم اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرنے لگو گے تب تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. اور ہم کو سب کو اللہ کے رسول کو اپنے آپ سے, اپنی خواہشات سے بڑھ کر ہم کو محبت کرنا ہے, کہ ہم چاہتے کہ ہمارا ایمان مضبوط اور ایمان کامل ہو تو ہم کو اللہ کے رسول کی ہر بات پر سر جھکانا پڑے گا, اطاعت کرنی پڑے گی. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کسی پر اگر کوئی مشکل یا آزمائش آئے تو کوئی تم پر اور پریشانی آئے تو اللہ کے رسول کہا کرتے کہ تم مجھے یاد کر لینا. اور ویسے بھی جب صحابہ کرام کہتے تھے تو اللہ کے رسول فرماتے کہ سب سے زیادہ جو آزمائشیں آتی ہیں اللہ کے رسولوں پر آتی ہیں, پھر جو جتنا رسولوں سے قریب ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں آتی ہیں. تو آپ دیکھیں ہر جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول کس طرح سے باہمت ہو کر اور کس طرح سے ایک ہمت کا پہاڑ بن کر آپ کھڑے رہے, اور آپ نے کبھی اس میں پریشانی کا یا اس کا اظہار نہیں کیا. تو اللہ کے رسول کی شخصیت ہمارے لیے نمونہ ہے الحمدللہ. اور صرف آپ دیکھیں مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے، لیکن آج ہم دیکھتے کہ جو نان مسلمز ہیں ان کے لیے بھی نمونہ ہے، وہ لوگ بھی آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ایک غیر مسلم لکھتا ہے اپنی کتاب میں، اس نے آپ نے دیکھو گے کہ بہت سارے غیر مسلموں نے کتابیں لکھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، تو مسلمانوں نے بھی لکھا، غیر مسلموں نے بھی لکھا، تو غیر مسلم بھی اعتراف کرتے ہیں. اور یہ وہ حقیقت ہے، وہ لکھتا ہے کہ یہ وہ حقیقت، اس حقیقت کو اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ایک ہی شخصیت جس نے سب کے دلوں کو تسخیر کر دیا، سب کے دلوں کو جھکا دیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جینیس قرار دیتا ہے کہ جتنا ذہن آپ نے استعمال کیا کسی نے نہیں کیا. ہر عمر کے انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں، ایک نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، آپ ہر دور کے لیے لوگوں کے لیے نمونہ ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ، یعنی تمام انسان، اللہ کے رسول کے اسوے کی پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں. اگر ہم کو کسی کو ماڈل بنانا ہے، رول ماڈل، تو وہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور قرآن میں تقریباً 40 دفعہ سے زیادہ یہ آیت ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، 40 ٹائم یہ بات کہی گئی ہے. تو کسی کو رول ماڈل بنانا ہے تو آپ اللہ کے رسول کو بنائیں سب سے بیسٹ رول ماڈل. اور آپ کو بطور نمونہ پیش کیا گیا ہے. اور اگر ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو اپناتے ہیں، آپ کو رول ماڈل بناتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر بھی وہ ساری خوبیاں پیدا ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. تو ترغیب دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا جائے. تو اسوے کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا تو اس کو محفوظ بھی رکھا، یعنی جب اللہ کے رسول کے اسوے کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا تو ظاہر سی بات ہے آپ کے تمام اعمال کو، اقوال کو، افعال کو، سب کو محفوظ رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اعمال، آپ کی عادتیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا. قیامت کے دن کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکے گا کہ یہ پیش نہیں کر سکے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا تھا، یہ ہمارے پاس رسولوں کی سیرت نہیں تھی. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور زندگی گزاری، پہلے انبیاء جو آئے ہیں ہم ان کے بارے میں ہم کو بہت ساری باتیں نہیں معلوم پڑتی ہیں، ان کی سیرت کو ان کے فالوورز نے مسخ کر کے رکھ دیا یا اس میں جھوٹ سچ ملا دیا. اور پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے ذاتی سیرت کے بارے میں، کہ کتنے بچے تھے، کیسے تھے، زندگی کیسے گزاری. عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہم سب جانتے کہ شادی نہیں ہوئی تھی، وہ دوبارہ ان کا نزول ہوگا. تو سب سے پرفیکٹ ہمارے سامنے بھی جس کی سیرت ہے الحمدللہ، اور جن کی سیرت کو محفوظ بھی کیا گیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو الحمدللہ یہاں پر ہم کو اللہ کے رسول کی سیرت کو فالو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور جو بھی اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو، اور وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے. آیت نمبر 22. اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے، ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور رحیم ہے. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. اب یہاں پر ایک تو پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ جو مومنین کے بارے میں، ابھی تک منافقین پر ڈسکشن تھا اور اب مومنین کے بارے میں ڈسکشن ہے، کہ مومنین کا معاملہ کیا تھا کہ جب اس جنگ میں وہ شامل ہوئے اور جب انہوں نے لڑائی کی اور جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے لشکر آ گئے ہیں اور کہیں اب کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے، تو ان کے دلوں میں کوئی ڈر پیدا نہیں ہوا بلکہ ان کے دلوں میں ایمان اور مضبوط ہو گیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ بالکل وعدے سچے ہیں، اور اس میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی امید میں ہے کہ اب اس کی نظر پوری ہوگی. کہا جاتا ہے کہ جب شہیدوں کے بارے میں، جب جنگ احد میں بعض صحابہ شہید ہوئے اور جب قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں ان کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں کہ وہ خواہش کرتے کہ دنیا میں اور جائیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے پیغام بھیجا وحی کے ذریعے سے کہ وہ ان کی روحیں وہاں جنت میں اڑتی پھرتی ہیں. اور وہاں ان کا پیغام جابر بن عبداللہ کے والد کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم منتظر ہیں اپنے ان بھائیوں کے جو ابھی ہم سے نہیں ملے ہیں آ کے، یعنی جو شہادت کی آرزو رکھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ دیکھیں کیسے تھے صحابہ کرام، کیسا ان کا ایمان تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار تھے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کے بارے میں کرے کہ جو نظر مانے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں لڑیں گے، ہمیں موقع ملنا چاہیے. اور آپ اگر واقعات پڑھیں گے، اور یہ ایکچولی ہوم ورک بھی ہونا چاہیے آپ لوگوں کا، کہ تفاسیر میں بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ ضرور غزوہ احزاب کے بارے میں آپ لوگ پڑھیں، سیرت سے مطالعہ کریں، جنگ خندق کا جو پس منظر ہے، جو ڈیٹیل ہے، اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے کیسی کیسی قربانیاں دی. یہ دین ہم تک یوں ہی نہیں آ گیا، اس میں صحابہ کرام کی بہت ساری قربانیاں، ان کا خون پسینہ شامل ہے. کیسے کھودی ہوگی خندق، ذرا آپ بتائیں. اور بھوک اور پیاس سے، بھوک اور پیاس کی حالت میں رہتے ہوئے انہوں نے خندق کھودی اور کوئی کمپلین بھی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کچھ جن لوگوں نے نظر مانی تھی کہ ہم کو اللہ کی راہ میں لڑنا ہے اور شہید ہونا ہے، تو کچھ نظر پوری کر چکے اور کچھ انتظار میں ہیں. یعنی وہ اس نیت سے آئے تھے جنگ میں کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے تاکہ ہم کو شہادت کا درجہ ملے. تو مومن دنیا کے مال و دولت کے لیے نہیں لڑتا ہے، مومن تو اس لیے لڑتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس کو دنیا کی شان و شوکت نہیں چاہیے، اس کو دنیا کا ساز و سامان نہیں چاہیے، اس کو مال غنیمت نہیں چاہیے، اس کو تو صرف اللہ کی رضامندی چاہیے. تو جب اس کے فائدے بتائے گئے کہ شہادت کے فائدے کیا ہیں، تو صحابہ کرام کے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوں. اور یہ سب کر کے بھی وہ کوئی احسان نہیں جتاتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور آج آپ دیکھیں کہ ہم کیسے اپنی جان بچا بچا کر رکھتے ہیں، کہ ہم چاہتے کہ ہم کو محنت کرنا ہی نہ پڑے، ہم کو قربانیاں دینا ہی نہ پڑے، ہم کو مشقت اٹھانی ہی نہ پڑے، سب کام بس ایسی ہو جائے خود بخود، بس ہم اپنی آنکھیں بند کریں، ریموٹ سے بٹن آگے پیچھے کریں، گھمائیں اور کام ہو جائے سارا. تو ایسا نہیں ہو سکتا، دین اسلام ایسے نہیں پھیل سکتا. اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد، لگن سب کرنا ہوگا، اور ہر فیلڈ میں کرنا ہوگا. صرف علم کی فیلڈ ہی نہیں اپنانی ہم کو، علم بھی ضروری ہے. قرآن اور حدیث جب پڑھیں گے تبھی تو ہم جانیں گے نا کہ یہ واقعات اور حالت کیسے پیش آئے تھے، سیرت کے واقعات. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ضرور دیکھنا ہے کہ منافق کون ہیں اور سچے کون ہیں. تو سچوں کو اللہ تعالیٰ ان کی جزا دے، اور منافق کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لینی. ابھی بھی ان کے لیے موقع رکھا گیا کہ منافقین اگر ابھی بھی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور معاف فرما دے گا. تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا کانسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ اچھا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس پر تکلیفیں آتی ہیں. تو آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت محبوب تھے اللہ تعالیٰ کو، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی تکلیف دی؟ اور دین کو نافذ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے معجزات سے کام کیوں نہ لیا؟ کیوں صحابہ کرام کو میدان جنگ میں نکلنا پڑا؟ کیوں صحابہ کرام کو یہ تکلیفیں اور مشقتیں جھیلنی پڑی، سردی اور گرمی کی تکلیف اٹھانی پڑی؟ تو جس سے آپ دیکھیں کہ جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بعض اوقات زیادہ آزماتا ہے. یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو، کیونکہ جب آزمائش آتی ہے تو بندہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے اور گڑ گڑ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتا ہے. وہ دعائیں مانگنے کی وجہ سے، اس سے مناجات کرنے کے لیے، اور ہر مشکل میں پھر وہ اپنے رب کو پکارتا ہے. تو بہرحال یہ نہ سوچے، یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس پر کوئی مصیبت نہیں آتی، اس کو دنیا میں بہت آسانیاں ہیں. بلکہ صحابہ کرام تو ڈرتے تھے، جب ان پر بہت دن تک کوئی آزمائش نہیں آتی یا کوئی مشکلات نہیں آتی تھی تو وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے، اور کہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ڈھیل تو نہیں دے رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قانون امحال ہے کہ مہلت دینا، ڈھیل دینا، اور پھر اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے، بعد میں پھر اس کو کھینچ لیتا ہے. تو یہ تو ان قوموں پر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھولنے والی قومیں، مترفین کہا گیا جن کو، جو حد سے گزر جانے والی قومیں، کہ خوشحالی آتی ہے تو اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتی ہیں اور اس قدر انجوائمنٹ میں لگی رہتی ہیں کہ پھر وہ تمام حدود کو مامال کر دیتی ہیں ایسی قومیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کو عذاب میں گرفتار کر لیتا ہے. تو صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہم پر کوئی مشکل نہیں آ رہی ہے تو کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر منافقین کو بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ اگر وہ توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کو ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا، اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا رعب ڈالا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو. اس نے تم کو ان کی زمین، ان کے گھر اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پر ان کی بات کی جا رہی ہے یہودیوں کی. جب غزوہ خندق پیش آیا تو آپ، وہ جو حالات تھے، دراصل یہ 5 ہجری اور 6 ہجری کے درمیان کا واقعہ ہے، غزوہ خندق کا جو واقعہ پیش آیا تھا. اور زیادہ تر مفسرین اور سیرت نگاروں کا خیال ہے کہ 5 ہجری میں پیش آیا تھا غزوہ خندق. تو جب یہ واقعہ پیش ہے، جب اللہ کے رسول کو خبر ملی کہ کفار مکہ اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، تو سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ایسا کریے کہ ہم وہاں پر ایران میں ایسے ہی کرتے تھے فارس میں، کہ خندق کے کھود لیتے تھے، تو ہم خندق کھود لیتے ہیں تو اور ایسی جگہ جاتے ہیں کہ ایسی جگہ چوز کی کہ جس کے دو طرف سے پہاڑ تھے، اور پھر ایک طرف صحابہ اکرام خود کھڑے تھے بچانے کے لیے، یعنی جس طرف مدینہ تھا، اور جو راستے سے وہ لوگوں کے آنے کا خطرہ تھا، تو وہاں پر خندق کھود دی گئی تاکہ وہ وہاں سے کفار مکہ اپنا لشکر کراس نہ کر سکیں، اور وہ خندق یعنی بہت زیادہ لمبی اور بہت چوڑی خندق تھی جو گڑھا کھودا گیا، اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ کفار مکہ کو اس خندق کو کراس کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی، یعنی اتنے بڑے لشکر کو، اور وہ ایک مہینے تک وہاں پر پڑاؤ کیے ہوئے رہے اور سوچتے رہے کہ کیا کریں کیسے کریں، لیکن وہ کچھ نہ کر سکے، اور آخر کر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا آندھی اور طوفان بھیجا کہ وہ وہاں سے واپس لوٹ گئے بغیر کچھ حاصل کیے۔ تو اب جب یہ واقعہ پیش آیا، جب اتنی مشکل حالت تھی اور غزوہ خندق کا صرف ایک واقعہ ہم دیکھ لیں کہ انتہا کی سردی تھی، اور صحابہ اکرام کو 6-6 ہاتھ، یعنی اللہ کے رسول نے جو فکس کیا تھا کہ ہر صحابی 6-6 ہاتھ خندق کھودیں گے، تو کہا تھا کہ ایک دفعہ ایک پہاڑ اس میں بیچ میں ایسا آ گیا ایک پتھر کی جو کھودا نہیں جا رہا تھا، جب اللہ کے رسول سے کہا گیا تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کر اور اللہ کا نام لے کر اس پر کدال ماری تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پتھر، اور تب آپ نے وہی خوشخبری دی تھی کہ میں ایران اور فارس کی کنجیاں دیکھ رہا ہوں، سوری شام اور فارس کی کنجیاں دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ کو محل دکھائے گئے شام اور فارس کے، یعنی اب عنقریب ایسا ہوگا کہ اسلام کی فتوحات اتنی پھیلتی چلی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام آس پاس کے جو علاقے ہیں جو بڑے بڑے سپر پاور تھے اس وقت کے، یہ سب اسلام کے زیر نگہ لے آئے گا، اور یہ سب فتوحات حاصل ہوگی اور یہ سب اسلام کے انڈر آ جائیں گے ماشاءاللہ۔ تو اب آپ سوچیں کہ اس وقت صحابہ کرام کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی کہ ابھی تو حالت ایسے کہ ان کو کفار مکہ سے لڑنا پڑ رہا ہے، 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ ماشاءاللہ ساری چیزیں اسلام کے زیر نگہ آ جائیں گی، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی اس وقت۔ اور ایسا ہوا کہ کھانا کھانے کے لیے بالکل لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں، تو جابر بن عبداللہ نے اپنی بیوی سے جا کر پوچھا کہ کیا ہے گھر میں کھانے کے لیے، تو کہا کہ ایک بکری ہے اور چند سیر جو رکھے ہیں گھر میں، کہا کہ وہ جو کو پیس لو اور آٹا بنا لو اور روٹی ڈال لو، اور وہ بکری کو ذبح کر دیا، کہا کہ میں اللہ کے رسول اور چند ساتھیوں کو لے کر آتا ہوں کھانے کے لیے۔ جا کر اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ چلیے، بہت خوبصورت واقعہ، کبھی موقع ملے تو اس کو ڈیٹیل میں پڑھیے گا جابر بن عبداللہ کا۔ تو اللہ کے رسول کو جب انوائٹ کیا تو اللہ کے رسول نے سارے لشکر سے کہا کہ سب چلو کھانے کے لیے۔ اب جابر بن عبداللہ کے تو ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے، کہنے لگے کہ کیسا ہوگا، یعنی کھانا تو بہت تھوڑا ہے، اور بیوی کو پتا چلے گا تو بیوی بھی پریشان ہوگی، اور جا کر بیوی سے کہا کہ وہ سب لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ اب آپ سوچے کیا حال ہوا ہوگا، بیوی نے بھی کیا کہا ہوگا۔ جب اللہ کے رسول لے کر آئے سب لشکر کو، تو آپ نے کہا تھا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ ہنڈیا کا ڈھکن نہ ہٹانا، اور تندور پر جو روٹی ڈالی جا رہی تھی تو آپ وہ روٹی کو لیتے جاتے تھے اور خود اپنے ہاتھ سے ڈھکن ہٹا کر اس کے اوپر جو بھی شوربہ تھا اور جو پیس تھا وہ رکھتے جاتے تھے، اور سارے لشکر نے کہا جاتا ہے سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ آخر کر اللہ کے رسول نے کہا کہ اب یہ جو بچا ہے وہ تم لوگ کھا لو، گھر والے لوگ۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ بھی ایک معجزات میں سے ہے، لیکن ایسا روز روز نہیں ہوتا تھا، اور یہ کبھی کبھار ہی ایسا ایک دو موقع پر ہی ایسا ہوا کہ اس طرح سے اللہ کے رسول نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا اور یہ معجزہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے، کہ وہ سارا کھانا یعنی پورے لشکر کے لیے وہ کھانا کافی ہو گیا، ماشاء اتنا تھوڑا سا کھانا۔ تو یہ معجزات میں سے تھے، یعنی اتنا غزوہ خندق کے وقت جو حالت تھی بہت مشکل حالت تھی، اور اس وقت پھر یہود نے دھوکہ دے دیا، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے قلعوں سے واپس نکال لایا۔ یہ یہود یہاں پر بہت سالوں سے آباد تھے، ان کے قلعے تھے، اور سب سے زیادہ یعنی مضبوط یہ بنو قریظہ ہی تھے، بہت مالدار تھے اور ان کے پاس خوب مال و دولت تھی، ان کے بڑے بڑے قلعے بنے ہوئے تھے، پورا محلہ ان کا تھا، اور ان محلوں میں کبھی کسی کو جانے کی اجازت بھی نہیں تھی، کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا وہاں پر، بس ان کے حلیف قبیلے جاتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے قلعے، مضبوط قلعے بنے ہوئے تھے، ان کے پاس بہت زیادہ ہتھیار تھے، بہت ساز و سامان تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، غزوہ خندق کے موقع پر کفار مکہ سے ہاتھ ملا لیا، اور ان کا اتنا بڑا جو لشکر تھا 10,000 کا لشکر، ان کو رسد پہنچانے کا انہوں نے حامی بھر لی، یعنی مسلمانوں کے پیٹھ میں چھرا گھونپا اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کر دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، اور ایسے وقت میں، مشکل وقت میں، کہ جب ابھی مسلمانوں کے بیوی بچے مدینہ میں تھے اور کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، سارے کے سارے مسلمان مرد میدان جنگ میں آ گئے، اور ان لوگوں نے ایسی حالت میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ تو اللہ کے رسول نے دو لوگوں کو بھیجا تھا کہ جا کر دیکھ کر آؤ کہ کیا حال ہے، زبیر بن عوام بھی تھے اس میں شامل، اور علی رضی اللہ عنہ، یا دو کوئی صحابہ تھے بہرحال۔ تو جب اللہ کے رسول کو خبر ملی کہ واقعی میں بات سچ ہے کہ یہودیوں نے دھوکہ دیا اور کفار مکہ سے ہاتھ ملا لیا ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ سب کے سامنے نہ کہنا کہ انہوں نے دھوکہ دیا، اور اس سے پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے بتا دیا کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے، اور تب جو منافقین تھے ان کو جب اڑتی اڑتی خبریں مل گئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھا اب چلو چھوڑ کر میدان جنگ، اب تو ہم بالکل جیتنے والے نہیں ہیں. لیکن اس وقت مومنوں کے دل مضبوط ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی غزوہ احزاب سے دو فائدے مسلمانوں کو مل گئے، ایک تو کفار مکہ لشکر واپس لے کر چلے گئے ماشاءاللہ کہ مسلمانوں کو فائدہ ہوا اس سے کہ وہ بغیر جنگ کرے واپس چلے گئے، لیکن ایک مہینے تک مسلمانوں کو مسلسل عصبی جنگ کا سامنا کرنا پڑا، یعنی فکر مند اور پریشان تھے وہ. اور دوسری طرف وہاں سے واپس آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا معاملہ تمام کروانے لگایا کہ ان کو یہودیوں کے سب پھر یہ معاملہ کیا گیا کہ ان کے جو جنگ کے قابل مرد تھے ان کو قتل کیا گیا، کچھ لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، عورتیں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا، کچھ کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا. اب یہاں سے وہ آیت شروع ہو رہی ہیں جو جس میں خاص اللہ کے رسول کی بیویوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. اب یہاں پر یہاں کہا جاتا ہے، اس کا واقعہ ہم کو سیرت میں ملتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور بہت ساری صحابیہ سے بھی مروی ہے کہ یہ جو موقع تھا غزوہ احزاب کا اور اس کے بعد کا، ابھی مسلمانوں کی حالت بہت قسم پرسی والی تھی، ان کے پاس کھانے کے لیے پوری طرح سے پیسے موجود نہیں تھے، سب طرف سے ہجرت کر کے لوگ مدینہ آ رہے تھے، اور مدینہ ایک چھوٹا سا شہر تھا، اب اس کی جو معیشت تھی وہ کیسے تنگ ہو گئی ہوگی. آپ دیکھیں کہ جب باہر کے لوگ زیادہ آ جاتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا نا کہ ریفیوجیز ہوتے ہیں یا باہر کے لوگ جب آ جاتے ہیں مہاجرین، تو جابس کی کمی پڑ جاتی ہے، کہ ایک چھوٹا سا شہر اگر اس میں وہاں پر اوور کراؤڈڈ ہو گیا اگر وہ شہر، تو کیا ہوگا کہ لوگوں کو جاب نہیں ملے گی، بزنس نہیں ہوں گے. ویسے تو اب اچانک اتنے سارے لوگوں کے آنے کی وجہ سے مدینہ پر ایک بوجھ پڑ گیا، اور لوگوں کے پاس اتنا بزنس تھے نہ جاب تھی، کچھ لوگوں کے پاس جو ہجرت کر کے آئے تھے. تو اب ایسی حالت میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو جو سالانہ غلہ آپ اپنی بیویوں کو دیتے تھے، وہ غلہ سالانہ بہت تھوڑا ہوتا تھا. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہم کو ایک صحیح حدیث ملتی ہے، اور ایک نہیں بلکہ کئی احادیث سے ثابت ہے. لیکن جو حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول ہمیں یہ غلہ دے دیتے، لیکن وہ بھی کیا ہوتا، وہ دوسرے مستحق لوگوں کو چلا جاتا، تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں دو دو چاند گزر جاتے اور تیسرا چاند نکل آتا، لیکن ہم روٹی اور کھانا نہیں کھاتے تھے بلکہ ہم صرف کھجوروں پر گزارا کرتے تھے. دو کالی چیزیں وہ کہتی ہیں، دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا، کھجور اور پانی. آپ سوچے کھجور کھا کھا کے کیا حالت ہو جاتی ہوگی. اور اسی لیے کہتے کہ جو مہاجرین تھے ان کو کھجوروں کی عادت نہیں دکھانے کی، تو ان کے پیٹ میں درد رہنے لگا تھا یا ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی کھجور کھانے کی وجہ سے. ان کو تو مکہ میں دودھ اور روٹی کھانے کی عادت تھی، لیکن مدینہ میں ان کو غذا کی کمی اور کھجور کھانے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو گئی تھی، لیکن شکایت کسی نے نہیں کی. اور کبھی کوئی سائل آتا تو اللہ کے رسول تمام گھروں میں پوچھواتے. اور ایک دفعہ کا بہت مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب ام سلیم کے گھر ان کو ان کے شوہر نے لے کے گئے تھے سائل کو، کہ جب سائل آیا اور اس نے کچھ کھانے کے لیے مانگا تو اللہ کے رسول نے تمام ازواج مطہرات کے گھر پوچھوایا کہ کچھ ہے کھانے کو، تمام کے گھر سے جواب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. آپ سوچیں کیسا حال ہوگا. اور دو دو مہینے گزر جانا، دو چاند گزر جانا، اب دیکھیں معمولی بات نہیں ہے. ہم ابھی افطار کرتے ہیں روزہ کھجور سے، اور یہ کیوں کھجور کی بات کی گئی، کیونکہ اس زمانے میں مدینہ میں کھجور ہی ہوا کرتے تھے افطار کرنے کے لیے، یا دودھ یا لبن یا لسی ہوا کرتی تھی. ان کے پاس ایسے کھانے نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہمارے پاس انواع اقسام کے کھانے ہیں، اور ایسے روزے رکھے جس میں ہم لوگ اتنی چیزیں ماشاءاللہ کھا رہے ہیں اور اتنے ڈفرنٹ ڈشز ہم بناتے ہیں. تو یہ کوئی وہ روزوں کا جو اصل مقصد ہے وہ تو نہیں اس سے حاصل ہو سکتا تقوی، وہ تو اب ہم بھوک اور پیاس کی شدت کو ہم محسوس کریں. آپ دیکھیں کیا چیز، یعنی ہم روزے رکھ کر بھی کیا ہو رہا ہے حاصل. جیسے ہم غیر رمضان میں کھاتے ہیں، تین ٹائم وہی ہو جاتا ہے، افطار، کھانا اور سحری. تو وہ لوگ اس زمانے میں افطار صرف کھجور سے کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھی. تو جو غلہ دیا کرتے تھے اللہ کے رسول وہ کم پڑ جاتا تھا، اور دو دو مہینے تین تین مہینے روٹی کھانے کو نہیں رہتی تھی. تو ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اور یہ سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کو گھیرے بیٹھی تھی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ ہمارا غلہ بڑھائیے. اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، جب غزوہ خیبر فتح ہو چکا تھا. تو خیبر فتح ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس بہت سارا غلہ آنے لگا، تو مسلمانوں کے گھروں کی حالت اچھی ہو گئی، یعنی مدینہ میں رہنے والے بہت سارے مسلمانوں کو وہ غلہ ملنے لگا، تو اس کی وجہ سے ان کے گھروں کی حالت اچھی ہو گئی. تو ان کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے ڈیمانڈ کی کہ یا رسول اللہ ہر گھر کی حالت اچھی ہو گئی، لہٰذا آپ ہمارا بھی غلہ بڑھائیے تاکہ ہمارے گھر میں بھی کھانے پینے کو رہے. اور کس کو کھلاتی تھیں آپ دیکھیں، وہ اللہ کے رسول کو ہی کھلاتی تھی بنا کر، یا مہمان ہی آتے رہتے تھے، یا پھر سائل کو ہی دیا جاتا تھا زیادہ تر. تو یہ آپ دیکھیں، یہ جو ڈیمانڈ کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ ڈیمانڈ تو مجھے لگتا ہے ہم میں سے ہر گھر میں ہر خاتون اپنے شوہر سے کرتی ہے کہ اچھا مہینے کا سامان لے کر آنا ہے، راشن لانا ہے، اس مہینے زیادہ سامان آئے گا. یہ تو ہمارا روز کا معاملہ ہے نا. لیکن یہ ازواج مطہرات چونکہ سب کے لیے رول ماڈل تھی ماشاءاللہ، ان کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو زندگی گزارنا تھی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ تم ہمارے نبی کو تکلیف دے رہی ہو اور ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہو. اور نبی پر پہلے ہی بہت سارے پریشرز ہیں، ان پر بہت ساری فکریں ہیں، آس پاس کے علاقوں سے خطرہ ہے، جنگ کا اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو تم گھر سے ان کو تکلیف نہ دو، گھر سے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہ کرو جس کی وجہ سے ان کو باہر دین کے کاموں میں تکلیف ہو. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور سے فرما دیا کہ تُرِیدُ الْحَیَاۃَ الدُّنْیَا وَزِینَتَہَا فَتَعَالَیْنَ. اس کو آیت تخیر بھی کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں یہ سارے، اور رخصت کر دوں، بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، لیکن اگر تم آخرت چاہتی ہو اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا باتیں ہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کی آیت پڑھ کر سنانے کے بعد ازواج مطہرات کا کیا حال ہوا تھا ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، اور اس کو آیت تخیر کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو اختیار دے دینا کہ چاہو تو تم ساتھ میں رہو اور چاہو تو طلاق لے لو، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ اے عائشہ، یہ آیت نازل ہوئی ہے، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے والدین سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرا جواب ابھی سن لیجئے، مجھے اللہ کا رسول اور آخرت پسند ہے، مجھے یہ چاہیے. اور تمام ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں یہ ایکچولی یہاں پر ازواج مطہرات کے تعلق سے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ اچھا وہ کوئی غلط کام کر رہی تھی یا غلط ڈیمانڈ کی تھی. یہاں پر انہوں نے کھانے پینے کے لیے سیر ہو کر کھانا ہی مانگ، یعنی سیر ہو کر بھی نہیں، جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہی مانگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بات بھی خلاف اولیٰ کے لحاظ ان کو روک دیا گیا. نبی کی بیوی ہو تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہاں پر فحش سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ازواج مطہرات، یعنی ادھر ذہن ہمارا نہیں جانا چاہیے. یہاں پر اس سے مراد ہے کہ کھانے کی ڈیمانڈ کرنا، دنیا کے فائدے کے پیچھے پڑے رہنا. اور یہاں پر بتا کر دراصل منافقوں کو بتایا گیا ہے کہ تم ہماری ازواج، یعنی اللہ کے نبی کی ازواج کو تم نرم چارہ نہ سمجھو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ منافقین کی عورتیں آ کر ان کو بہکاتی تھیں کہ اچھا دیکھو فلاں کے گھر میں کتنی ریل پیل ہو گئی دولت کی، وہ فلاں کو کتنی فیسلٹیز حاصل ہے. تو یہاں پر آ رہا ہے کہ تم نبی کے مقابلے میں کسی اور کا ساتھ نہ دینا. یعنی جیسے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہی، نوح علیہ السلام کی بیوی کا ہمیشہ ذکر آتا ہے کہ وہ بھی عذاب والوں میں شامل ہو گئی. تو یہاں پر نبی کی بیوی سے کہا جا رہا ہے کہ تم نبی کے خلاف کوئی کام نہ کرنا، یا تم جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں منافق، تم ان کی باتوں میں آ کر ان کا ساتھ نہ دینے لگنا، اور ہمارے نبی کے مقابلے پر نہ آ جانا. تو اس کو فحش سے یہاں پر تعبیر کیا ہے کہ جو بھی کوئی فحش کرے گی، اور یہ بتانا منافقین کو ہے کہ تم ان کو نرم چارہ نہ سمجھو، ازواج مطہرات تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی. تو لہٰذا کہا گیا کہ اور تم نیک کام کرو گی تو اجر بھی دوہرا ہے. تو لہٰذا ازواج مطہرات کا درجہ بہت بلند ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا، آخرت کے گھر کو پسند کیا، تکلیف اٹھانا گوارا کیا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد تم اسلام، جب اسلامی فتوحات ہوئی تو اس قدر دولت آ گئی، اس قدر دولت آ گئی کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. یعنی مدینہ نبی پر جب مال غنیمت آتا تو میدان میں ڈھیر ڈھیر کر دیا جاتا تھا، اس میں سونے کے ہیرے جواہرہ سے لگے ہوئے تاج و تخت بھی ہوتے تھے، لیکن کسی کی اس پر نظر نہیں پڑتی تھی. تو یہ سب فیسلٹیز آنے کے بعد، مال و دولت آنے کے بعد بھی آپ دیکھیں ازواج مطہرات انہی حجروں میں رہی، انہوں نے اپنے کمروں کو رینوویٹ بھی نہیں کیا، وہی حجروں میں رہی، وہیں زندگی گزاری، اور وہیں ان کی وفات ہو گئی. انہوں نے اپنے آپ، یعنی اس زندگی کو ایسا عیش و عشرت والا ایسی زندگی نہیں بنائی، انہوں نے سادگی میں رہنا گوارا کیا، کیونکہ وہ دار آخرت چاہتی تھی ماشاءاللہ، آخرت کا گھر چاہتی تھی. تو یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں ازواج مطہرات. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھ سکیں، اور ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے سیرت کو. یہ تو ہم مختصرا یہاں سے گزر رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف یہ والی جو آیت ہیں اس پر ہی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا وہ کیسا تھا. تو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں دوہرا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، رزق کریم. یہاں پر آپ دیکھیں آیت کا اختتام ہوا وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، کیونکہ انہوں نے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ رزق کی ڈیمانڈ کی تھی، انہوں نے اپنا غلہ بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے عزت والا رزق ہے آخرت میں. سبحان اللہ. اور انہوں نے اس کو پسند کیا. نبی کی بیوی ہے تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات کرو. اب جہاں پر یہ نبی کی بیویوں کو حکم ہے، سیم یہ حکم مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے گھر پر ہر قسم کے لوگ آتے تھے، منافقین بھی آتے تھے، بدوی عرب بھی آتے تھے، مشرقین اور کفار اور سردار بھی آتے تھے، تو یہاں پر ایسا نہ ہو کہ تم اگر کوئی آرام سے بات کرو گی تو کوئی دل کی خرابی کا شخص کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے، تو اسی لیے عورت کو کہا گیا کہ جب وہ غیر مرد سے بات کرے تو نرم لہجے میں اور لچکدار لہجے میں بات نہ کرے، بلکہ فرم لہجے میں بات کرے تاکہ کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سجدہ نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے، اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یاد رکھو اللہ کی آیت اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ اس پر ایک پورا اللہ کی ایک ڈسکشن اور لیکچر ہے کہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور یاد کرو یا ذکر کرو اللہ کی آیت کا اور حکمت کا۔ تو یہاں پر اللہ کی آیت سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد احادیث نبوی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد یہی کام کیا کہ قرآن کو اور حدیث کو آگے لوگوں تک پڑھ کر سنایا، علم کی اشاعت میں لگی رہی، اور خاص ان سے کیا کہا گیا کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سجدہ نہ دکھاتی پھرو، کیونکہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، عورت جب گھر سے باہر نکلتی تو پورے ہار سنگھار کے ساتھ نکلتی تھی، اور اسپیشل وہ محاسن کو نمایاں کرتی تھی جو کہ انہیں صنف مخالف کو اٹریکٹ کرتے ہوں، تو کہا گیا کہ ویسی سجدہ نہ دکھاتی پھرو۔ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، اور اگر باہر نکلنا بھی ہے تو پھر اس کے لیے اس کے آداب بتائے گئے ہیں۔ تو اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے کہ دیکھا سارے احکامات صرف نبی کی بیویوں کے لیے تھے، عام مسلمان عورتوں کے لیے نہیں تھے۔ کہتے ہیں پردہ صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا کیونکہ اس وقت منافق تھے اور منافق سے خطرہ تھا کہ وہ ازواج مطہرات کو دیکھ لیں گے اور اس طرح سے کچھ معاملات ہوں گے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ پہلے ازواج مطہرات سے خطاب ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تمام عام عورتوں سے خطاب ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ باليقين، جو مرد اور عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، متی فرمان ہیں، راستباز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نزدیک مومن مرد اور مومن عورت کی ویلیو یا قدر و قیمت سیم ویسی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا ہے، اور یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مسلمین میں تمام مسلمان آ جاتے، اس میں مسلمان مرد اور عورتیں بھی آ جاتے، اسی طرح سے مومنین میں مومن مرد اور مومن عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ عربی کا خاص فائدہ ہے، عربی زبان کا، کہ جب اگر مرد والا یعنی میل جینڈر استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں تمام لوگ آ جاتے ہیں، فیمیل جینڈر بھی آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ہر جگہ مومنین مومنات، قانتین قانتات، صادقین صادقات، صابرین صابرات، یعنی خواتین کو بھی اسپیشل مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کوالٹیز ہوتی ہیں، یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں کی کوالٹیز کیا ہوتی ہے، کہ جو فرما بردار ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، جو راست باز ہیں، سچ بولنے والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، جو صدقہ دینے والے ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہیں۔ اگر ہم کو دیکھنا تو ہم اپنے اندر ان کوالٹیز کو دیکھنے کی، اگر ہم چاہتے کہ اللہ کے نزدیک ہمارا مقام ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اجر عظیم سے نوازے، تو یہ تمام کوالٹیز کو ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ کوالٹیز ہمارے اندر پیدا ہو انشاءاللہ۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صحیح گمراہی میں پڑ گیا۔ یہاں پر خاص طور سے اسپیشلی یہ آیت زینب بنت جحش کہتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے نازل ہوئی تھی، یا ہمارے ان کے بھائی کے لیے، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کا رشتہ زینب بنت جحش کے لیے دیا، جو آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی اور قریش کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، بہت اعلیٰ خاندان، اعلیٰ قبیلہ، بہت حسب نصب والی تھی، ماشاء اللہ خوبصورت تھی، شاعرہ تھی، ہر چیز میں ماشاء اللہ، یعنی وہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ جو آج کے دور میں سب سے بہتر جو کوئی ہو سکتا ہے، حسب نصب میں، خاندان میں، خوبصورتی میں، مال کے لحاظ سے، تو اس طرح سے زینب بنت جحش کا معاملہ تھا۔ عبداللہ بن جحش ان کے بھائی تھے اور یہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے تھے، اور یہ لوگ ہجرت کر کے پہلے ہی آ گئے تھے ماشاء اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ۔ تو بہرحال جب اللہ کے رسول نے زید بن حارثہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے کہ اسلام میں غلاموں کو اور عام لوگوں کا کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اسلام سب کو برابر درجہ دیتا ہے، تو آپ نے زید بن حارثہ کا رشتہ زینب بنت جحش کے لیے دیا، تو پہلے اس کے لیے انکار کر دیا گیا، عبداللہ بن جحش نے بھی انکار کر دیا اور زینب بنت جحش نے بھی انکار کر دیا کہ بھلا ایک غلام کے ساتھ کیسے نکاح ہوگا ایک آزاد عورت کا، اور ایکچولی زید بن حارثہ کوئی غلام نہیں تھے اور نہ خاندانی غلام تھے، اور بلکہ اللہ کے رسول نے تو ان کو آزاد بھی کر دیا تھا، اور اللہ کے رسول کے بہت چہیتے بھی تھے ماشاءاللہ، اور اس لیے جنگ معتہ میں اللہ کے رسول نے کمانڈر بنا کر بھیجا تھا، لیکن پہلے انکار کر دیا گیا، جب یہ آیت نازل ہوئی تب زینب بنت جحش کہتی ہے کہ پھر ہم نے اس رشتے کو قبول کر لیا، اور چونکہ رشتہ دل سے قبول نہیں کیا گیا تھا لہٰذا زیادہ نبھ بھی نہیں سکا، اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر طلاق ہو گئی، اور اس لیے سورہ احزاب میں اسپیشل احکامات ہیں، اور زینب بنت جحش اسی بنا پر کہا کرتی تھی کہ ان کے ساتھ جو خاص واقعہ پیش آیا تھا اور جس کی بنا پر ان کو خاص فضیلت حاصل تھی زینب بنت جحش کو، کہ تمام ازواج مطہرات کا نکاح تو زمین پر ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول اور زینب بنت جحش کا نکاح آسمانوں پر کیا ماشاءاللہ، تو یہ ان کو فضیلت حاصل تھی، اور چونکہ اس وقت عرب میں زمان جاہلیت میں یہ متبنہ کی رسم بہت عام تھی اور اللہ تعالیٰ کو اس متبنہ کی رسم کو ختم کرنا تھا، تبنہ مطلب یعنی کسی کو بیٹا بنا لینا یا کسی کو اپنی اولاد بنا لینا کسی اور کی اولاد کو، تو منہ بولے بیٹے کو لوگ بالکل ایسے سمجھتے تھے جیسے کہ سگا بیٹا ہو، اسی کو پھر وراثت جاتی تھی، ساری چیزیں اس طرح سے ہوتی تھی جیسے سگے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس رسم کو ختم کرنا چاہتا تھا، لہٰذا یہ سارے حالت خود بخود بنتے چلے گئے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے اور وہ ہیں زید رضی اللہ عنہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، پھر جب زید رضی اللہ عنہ اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا، نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ اب یہاں پر منہ بولے بیٹے کے بارے میں جو بات بتائی گئی ہے زید رضی اللہ عنہ، اور جو بات آپ سب دل میں چھپائے تھے تو ایکچولی دل میں کیا چھپائے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے سے پہلے بتا چکا تھا کہ زید زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دیں گے رضی اللہ عنہ، اور ان کی طلاق دینے کے بعد آپ سلسم زینب سے نکاح کریں گے رضی اللہ عنہ سے، لیکن اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ عرب معاشرے میں یہ بات کتنی ناقابل قبول تھی یا کتنی ناقابل قبول ہوگی اور لوگ اس کو بالکل فیس نہیں کر سکیں گے اور ایک مخالفتوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، منافقین کو مشرکین کو ایک کہنے کا موقع مل جائے گا باتیں بنانے کا، لہٰذا اللہ کے رسول نے اس بات کو چھپا لیا دل میں کہ زید رضی اللہ عنہ، کیونکہ زید رضی اللہ عنہ پہلے دو بار آ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ان کی زینب سے نہیں نپ پا رہی ہے، اور وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میری اور زینب کی نہیں نپ پا رہی ہے، اور وہ جیسے بیوی کے حقوق ادا کرنے چاہیے وہ نہیں کرتی ہیں ادا، تو لہٰذا میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے سمجھایا زید رضی اللہ عنہ کو نہیں سنبھالے رہو یا معاملات کو چلنے دو، پھر دوبارہ زید رضی اللہ عنہ ہے، پھر انہوں نے کمپلین کی اور پھر کہا کہ میں سپریشن حاصل کرنا چاہتا ہوں، تب اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ نہیں کسی طرح سے معاملات چلنے دو، اور تب تک اللہ تعالیٰ نبی کو یہ بات بتا چکے تھے وحی کے ذریعے سے، وحی خفی کے ذریعے سے کہ زید طلاق دیں گے اور تم اس سے نکاح کرو گے، اور اللہ کے رسول بار بار زید رضی اللہ عنہ کو سمجھا رہے تھے کہ طلاق مت دو بلکہ روک کے رکھو، تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بات تم دل میں چھپائے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول معاشرے سے ڈر رہے تھے، اس وقت کی سوسائٹی سے ڈر رہے تھے، کیونکہ اتنی بڑی رسم کا خاتمہ کرنا تھا، آپ دیکھیں آج رسم و رواج کو ختم کرنا کتنا مشکل ہے، کہ میں اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ معاشرے میں آج ہمارے جو رسم و رواج ہم نے جو شادی کا جو طریقہ بنا رکھا ہے کہ بہت بڑا شادی خانہ ہی ہو، بہت زیادہ لوگوں کو بلایا جائے، اور جب تک کہ دعوتیں نہ ہوں اور یہ ساری جتنی خرافت ہے وہ سب نہ ہوں ہم شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کبھی ایسا ہوا کہ سیدھا مسجد میں گئے نکاح کر لیا اور دلہن گھر آ گئی ہو، ایسا کر سکتے ہیں ہم بھلا؟ ایسا کریں گے تو الحمدللہ بہت بڑا جہاد ہم کریں گے، الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ ہم کو ہمت طاقت دے کہ ہم ایسا کام کرنے والے بنے، لیکن ہم کو لوگ کرنے نہیں دیں گے، اگر ہم کرنا بھی چاہیں گے تو لوگ کرنے نہیں دیں گے، کہیں گے کہ اچھا دیکھو کنجوس، سب کے یہاں شادی میں کھاتے رہے اور خود نہیں کھلایا، دوسروں کے تو خوب دعوتیں اڑائی اور اپنا جب موقع آیا تو کہنے لگے کہ ہم تو اسلامی طریقے کو فالو کریں، ایسے بھی لوگ کہتے ہیں، یعنی آپ کو نیکی کرنے نہیں دیں گے بلکہ الٹا طنزیہ باتیں کریں گے آپ کے اوپر، تو اللہ کے رسول معاشرے سے رسم و رواج کا خاتمہ کرنا معمولی نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو چنا کہ متبنہ کی رسم کا خاتمہ کرنا تھا. تو پھر آخر کار کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہی وہ آیت ہے جس میں بتایا گیا کہ ہم نے نکاح کر دیا تمہارا اس خاتون سے, یعنی زینب بنت جہش سے. تو زینب بنت جہش کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا. جب زید رضی اللہ عنہ طلاق دے چکے زینب بنت جہش کو, اور آپ دیکھیں اس زمانے میں طلاق کتنی یعنی سمپل وے میں ہوتی تھی اور کوئی کسی سے دشمنی نہیں کرتا تھا. زید رضی اللہ عنہ جانتے تھے, لیکن دونوں اپنی جگہ نہایت ہی متقی لوگ, زینب بنت جہش اپنی جگہ بہت نیک خاتون اور زید بن حارثہ اپنی جگہ بہت نیک شخص صحابی. اور جب طلاق انہوں نے دے دی تو انہوں نے تعلقات خراب نہیں کیے, بلکہ اللہ کے رسول کی طرف سے رشتہ لے کر زید رضی اللہ عنہ ہی گئے زینب بنت جہش کے پاس. اور زینب بنت جہش سن کر کوئی انہوں نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا, بلکہ کہا کہ میں مشورہ کر کے جواب دوں گی, استخارہ کروں گی پھر جواب دیتی ہوں. یعنی وہ ایکس ہسبینڈ جو کہ نیا رشتہ لے کر جا رہا ہے, اب ہمارے یہاں پر سوچے کہ کیسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس سے طلاق ہو جاتی ہے, جو طلاق دیتا ہے وہ تو بیوی کی دشمنی پر اتر آتا ہے, دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. ایون کہیں سے رشتہ اگر آ جائے بیوی کو سیکنڈ میرج کے لیے, تو وہ پہلا شوہر تو دشمن بن جائے گا اور چاہے گا کہ کسی طرح سے معاملہ نہ ہو. تو یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف تھا, جو معاملات ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے وہ لوگ کرتے تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ شامل ہو جائے. آج آپ دیکھیں سارے معاملات الٹ گئے ہمارے, تو طلاق ہو گئی, خود زید بن حارثہ رشتہ لے کر گئے اللہ کے رسول کا, اور پھر جب انہوں نے کہا کہ میں استخارہ کر کے جواب دوں گی, آخر کر اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دیا اور اللہ کے رسول وہاں پر زینب بنت جہش کے پاس چلے گئے کہ جب یہ وہی نازل ہوئی تو. اور پھر آپ نے ولیمہ دیا تھا, اور وہی ولیمے میں پھر یہ سب کھانے کے جو آداب ہم کو وہ بھی ملتے ہیں کہ کسی کے گھر پر اگر جانا ہو اور بیٹھنا ہو تو کس طرح سے بیٹھیں گے اور کتنی دیر بیٹھیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو. آیت نمبر 43, وہی ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہیں, جس روز اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر, اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر. کتنی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں آپ دیکھیں اللہ کے رسول کہ داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے, اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے, اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے, کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی, اور بھروسہ کرو اللہ پر, اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو, لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. جیسے کہ آپ کو یاد تھا تو پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ اگر ہسبینڈ وائف کا تعلق قائم ہو چکا ہے تو تب عدت لازم ہوگی تین مہینے کی عورت پر طلاق ہو جائے تو, اور اگر ہسبینڈ اور وائف کا تعلق قائم ہی نہیں ہوا تھا اور نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی تو اس صورت میں کوئی عدت نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں, اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں, اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے, اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کیا ہو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں لینا چاہے. یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے, دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں, تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے, اور اللہ غفور الرحیم ہے. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو, جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو, اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی, اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے, اور اللہ علیم و خبیر ہے, اللہ تعالیٰ علیم و حلیم ہے. اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں, اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ, خواہ تمہیں ان کا حسن کتنا ہی پسند ہو. البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے, اللہ ہر چیز پر نگران ہے. یہی وہ اسپیشل احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اسپیشل اپنے رسول کے لیے دیے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول کو 4 سے زائد شادیاں کرنے کی اجازت تھی. آپ بغیر مہر دیے بھی, یعنی کوئی خواتین اگر آپ کے پاس آتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو ہبا کر دیتی تھیں آپ کے لیے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو اپنے لیے ہبا کرتے ہیں, تو اللہ کے رسول اگر ان سے چاہتے تو بغیر مہر کے بھی نکاح کر سکتے تھے. اور میمونہ رضی اللہ عنہ کا یہی معاملہ ہے کہ انہوں نے ہبا کر دیا تھا اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے لیے, لیکن اللہ کے رسول نے ان کو مہر دے کر ہی ان سے نکاح کیا. آپ نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ بغیر مہر کے نکاح کریں. اور جہاں پر جب آپ کو اجازت دی گئی کہ جب یہ آیت تخیر نازل ہوئی تھی جس میں ازواج مطہرات کو اجازت دی گئی تھی کہ چاہو تو ساتھ میں رہو چاہو تو الگ ہو جاؤ، جب انہوں نے آخرت کو کے ساتھ کو چنا تو اللہ تعالیٰ نے پھر فکس کر دیا اللہ کے رسول پر کہ آپ ان کو اب طلاق نہیں دے سکتے، ان کو چھوڑ نہیں سکتے، وہ ازواج مطہرات ہی رہیں گی. اور اس میں اگر کوئی آپ کسی سے ناراض ہو گئے یا آپ نے کسی سے قطع تعلق کر لیا تھا یا کوئی بڑھاپے کی وجہ سے جنہوں نے خود اپنے آپ کو آپ سے دور کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو رہنے دو ساتھ میں، کیونکہ تمہارا نام ساتھ میں رہے گا تو وہ رنجیدہ نہیں ہوگی. تو اللہ کے رسول کو اختیار دیا گیا ماشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بہت ساری رسموں کا خاتمہ کیا. اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ جو آپ کتنی ازواج تھی اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں ماشاءاللہ. اللہ کے رسول کو اسپیشل اجازت دی گئی تھی اور اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں کار فرمائے جو آپ کو زیادہ شادیوں کی اجازت تھی. اور اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فائدے بھی پھر بہت سارے ہوئے ماشاءاللہ آگے چل کے مومنوں کو، لیکن عام مومنوں کو اس کی اجازت نہیں ہے. عام مومنوں کے لیے چار کی اجازت ہے اور اللہ کے رسول کے لیے اسپیشل اجازت ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے تمہیں اگر کوئی کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. اب یہاں پر یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے اسپیشل حکم دیا گیا کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، اور اگر تم کو نبی کی بیوی سے کچھ مانگنا ہو تو میں ورائی حجاب پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. اور اسی لیے ہم دیکھتے کہ ازواج مطہرات کے لیے ڈبل پردہ ہوتا تھا کہ ایک تو وہ عبایا پہنتی تھی، اس کے علاوہ جب وہ اونٹوں پر سوار ہو کر جاتی تو اس کو بھی کور کر دیا جاتا تھا تاکہ کسی عام لوگوں کی ان پر نظر نہ پڑے. اور جب حج کے موقع پر اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا تو عبد الرحمن بن عوف کی آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی اور وہ ان کی حفاظت کے لیے ساتھ میں چلتے تھے پیچھے سے، اور سامنے سے بھی ان کی حفاظت کا انتظام ہوتا تھا ازواج مطہرات کا اسپیشلی. اور اسی بنا پر یہ جو بات یہاں کہی گئی کہ جو بھی اگر مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا جائے، ڈائریکٹ آمنا سامنا نہ ہو. اللہ آگے دیکھیے آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو. اور اسی بنا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ جمعہ بھی ہے، اور جمعہ کے جو آداب بتائے گئے ہیں کہ کثرت سے درود بھیجا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، سورہ کہف پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو یہ سارے اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. دوسری بات، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جب میرا نام ہے اور اس نے اگر درود نہ بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر، تو جبریل امین نے کہا تھا کہ تباہ اور برباد ہو، یہ لعنت ہو اس پر جس نے آپ کا نام سنا اور اس پر درود نہ بھیجا. تو اس لحاظ سے جب بھی اللہ کے رسول کا نام ہے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. اور جو 10 دفعہ صبح اور شام اذکار میں درود پڑتا رہے گا، یعنی اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، جو ایک دفعہ پڑھتا ہے اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مومنوں کی درجات کی بلندی عطا فرماتا ہے. اور اس کے بہت سارے فائدے علماء کرام نے بتائے ہیں درود پڑھنے کے. اس سے نفاق دور ہوتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وحی بھیجی کہ جو کوئی ایک بار درود پڑے گا اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوں گی، تو تب اللہ کے رسول سجدے میں چلے گئے شکر سے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے. کئی دیر تک سجدے میں پڑے رہے اور آپ نے اپنا سر نہیں اٹھایا سجدے سے، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آپ دیکھیں کتنے فائدے رکھ دیے درود پڑھنے میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ نبی کا درجہ اور مقام دیکھیں کہ ان اللہ و ملائکتہ، اور اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کی طرف نظر التفات کرنا، متوجہ ہونا، یا ان کے اوپر اپنا نظر کرم کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اور فرشتوں کا کیا ہے کہ وہ فرشتے دعا کریں گے اللہ کے رسول کے لیے رحمت اور مغفرت کی، اور ہم جب پڑھیں گے تو تب ہم بھی اللہ کے رسول کے لیے دعائے رحمت ہوگی اصل میں. یہ تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، جو مختصر درود ہے، اور ہم درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم روزانہ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے ہیں. اور یہاں پر صلات کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کے رسول پر مہربان ہونا اور آپ کی تعریف فرمانا، یا آپ کے کام میں برکت دینا، یا آپ کا نام بلند کرنا، یا آپ پر رحمتوں کی بارش فرمانا. اور ملائکہ کی طرف سے آپ پر صلوات کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے محبت رکھتے ہیں، آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبہ عطا فرمائیں. یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہتے ہیں. اور یعنی آپ کی شریعت کو فروغ ملے، لوگ زیادہ کثرت سے اس طرف داخل ہوں، اور اللہ کے رسول کو مقام محمود ملے. یہ بھی ہم روزانہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو مقام محمود پر فائز کرے، جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. اب یہاں سے وہ آیت نازل ہو رہی آیت شروع ہو رہی ہیں جو کہ تمام مومنوں سے جس میں مخاطب اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر فرمایا ہے، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یوزین وکان اللہ غفور رحیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلوں لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب جو لوگ کہتے کہ پردے کا حکم صرف نبی کی بیویوں کے لیے تھا، تو وہ نہایت غلط بات کہتے ہیں. یہاں پر پردے کا حکم سب کے لیے آ رہا ہے. یہاں خاص طور سے مخاطب ہے کہ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک، کہ اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مومنین کی عورتوں سے. اب سب آگے اس میں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ ڈالے رہیں، لٹکائے رہیں اپنے اوپر اپنی چادروں میں سے. من جلابیبہن کہا گیا کہ اپنی پردوں اپنی چادروں میں سے کچھ حصہ لٹکا لیں. اور یہاں پر ہر کوئی جانتے ہیں، جو بھی عربی گرامر تھوڑا بہت بھی جانتے ہوں، تو یہاں پر لٹکانے کی بات ہے، یہاں لپیٹنے کی بات نہیں. اب دیکھیں ریپ کرنا اگر ہوتا تو الگ جملہ آتا، یہاں پر لٹکانے کی بات آئی ہے. تو جلباب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں، اور ادنا کے اصل معنی قریب کرنے اور لپیٹ لینے کے ہیں، مگر جب اس کے ساتھ اللہ کا صلہ آئے تو اس میں ارخا یعنی اوپر سے لٹکا لینے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. تو اسی بنا پر اس کا معنی کیا ہوگا کہ لٹکا لیں، اپنی چادر میں سے لٹکا لیں. اور جب ہم اگر صحابہ کرام کے زمانے کا حال دیکھیں، اور اب جو عبیدہ سلیمانی تھے، ان سے جب اس آیت کا مطلب پوچھا گیا، بہت بڑے مشہور یہ گزرے ہیں تابعی، تو ان سے جب پوچھا گیا، اور وہ عمر رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے جب مدینہ آئے، اور وہیں پر رہ گئے، اور فقہ میں ان کو بہت بڑا مقام حاصل تھا، قاضی شورا کے ہم پلہ ان کو مانا جاتا تھا، تو انہوں نے اس آیت کے جواب میں کیا کہا، کچھ کہنے کے بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی. یہی اس کی تفسیر ہے اس آیت کی. اور ابن عباس بھی یہی تفسیر کرتے ہیں قریب قریب، جو ان کے اقوال ہم کو ملتے ہیں ابی بن حاتم سے، کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلے تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور آنکھیں کھلی رکھیں. اور یہی تفسیر قتادہ، سدی اور بہت سارے مفسرین نے بیان کی ہے، اور صحابہ اکرام کے زمانے میں اس آیت پر اسی طرح سے عمل ہوتا تھا. اب یہاں پر جو لوگ پھر کہتے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر چادر کو لوگ اس طرح سے لٹکا لیتے تھے، اور الگ الگ علماء کرام اس کے بارے میں کہتے ہیں. جساس جو کہ بہت مشہور مفسر گزرے ہیں، تبری ہیں، وہ سب کہتے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لینا اس کا مطلب ہے، یعنی چہرے پر اس طرح سے ڈال لینا کہ تھوڑا سا چہرہ کھلا رہے، یعنی آنکھیں کھلی رہے تاکہ وہ لوگ دیکھ سکیں. اور اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے، اور گھر سے نکلتے وقت ستر اور عفت کا اظہار کرنا چاہیے عورت کو، اور اس کا ستر پورا کمپلیٹ کور ہونا چاہیے. اور دوسرے مفسرین لکھتے ہیں کہ یعنی وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں، اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے اطراف کو اچھی طرح ڈھانک لیں. اور بھی بہت سارے مفسرین کہتے ہیں یعنی اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں. اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے. تو ایک نہیں کئی مفسرین کی رائے یہاں پر دی گئی ہے تفاسیر میں، کہ جب عورتیں جب باہر نکلے تو کیسے نکلے گی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر برقعے کا یعنی خاص طور سے ابائے کا، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورہ نور پڑھا تھا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ نور میں خمار کی بات آئی تھی، ستر کو کمپلیٹ کرنے کی بات آئی، لباس کی بات آئی، اور خمار کی بات آئی کہ عورتیں گھروں میں اپنے محرم کے سامنے کیا کریں، دوپٹہ ان کے پاس ہونا چاہیے، خمار ہونا چاہیے. لیکن اب جب وہ گھر سے باہر نکلیں گی تب یہاں پر جلباب کی بات آئی ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن. اب دیکھیں حجاب، جلباب، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک الگ آتی ہے. جب یعنی اپنا جو عام لباس ہوگا گھر میں پہننے کا، اس لباس کے اوپر آپ کچھ پہنیں گے تو وہ آپ کا کیا ہوگا، ابایا ہوگا، وہ آپ کی جلباب ہوگی، وہ آپ کی چادر ہوگی. اور پہلے زمانے میں چادریں ہوتی تھیں، کیونکہ پہلے زمانے میں اتنی مشینیں نہیں تھیں، اتنی ٹیکنالوجی عام نہیں تھی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سینہ سلانا کتنا عام ہو گیا ہے، تو الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنے اچھے ابائے نکل گئے ہیں کہ آپ کو اس کو سمیٹنا نہیں پڑتا ہے چادر کی طرح، بلکہ وہ سلے سلائے ہوتے ہیں، آپ کے جسم کو کور کر دیتے ہیں. جب آپ باہر نکلیں تو آپ اس طرح سے نکلیں کہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے وہی بتایا ہے کہ جب باہر نکلیں تو پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. یہ مسلمان خواتین ہیں، یہ حیادار خواتین ہیں، ہر دیکھنے والا جان لے کہ شریف اور باعثمت عورتیں ہیں. ان کو کوئی ستا نہیں سکتا، ان پر کوئی فکرے نہیں کر سکتا، اور کوئی ان سے غلط امیدیں وابستہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے حکم کو فالو کرنے والی ہیں. لیکن آج ہمارے ابائے کا کیا حال ہوا، بس عقل حیران ہے کہ یعنی ہم جانتے کہ دوپٹہ اور خمار اور یہ ابایا یعنی دھیرے دھیرے بدلتا جا رہا ہے. اور اگر ایون آپ غیر مسلم جو اس زمانے کے جو کرسچن لوگ تھے، آپ دیکھ رہے ہوں گے پی پی ٹی میں کہ کرسچنز لوگ بھی پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ سر پر اوڑھنے کا ان کا رواج تھا، یا فل لباس فل گاؤن پہنا کرتے تھے وہ لوگ، فل آسن ہوا کرتی تھی. اب دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ پہلے کہا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو چلو چہرے کا پردہ نکال دیا، پورا کور کرتے تھے، ابایا پہنتے تھے. اس کے بعد کہنے لگے کہ نہیں چہرے کا پردہ تو ٹھیک ہے، لیکن صرف حجاب پہن لے، یعنی صرف آپ کو سر کے بال کور کرنا ہے. پھر اس سے ایسا ہوا کہ ایسا اسکارف پہنا جانے لگا کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. کیا قیامت کے قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کہ کچھ دکھاتے ہیں اور کچھ کھلا رہنے دیتے ہیں تاکہ 50% اٹریکشن باقی رہے. پھر دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ کان کے بندے دکھائی دینے لگے، صرف سر کو کور کر لو اور اتنا اونچا جوڑا باندھ لو، گلا کھلا ہوا ہے اور لباس بھی ہے. کہنے لگے کہ آگے دھیرے دھیرے شیطان اس طرح بہکاتا گیا کہ فل لباس پہن لو اور سر کور کر لو، ختم، پردہ ہو جائے گا. پھر دھیرے دھیرے آستین غائب ہوئی، سر کور ہے لیکن آستین غائب ہے. شارٹ پینٹ شروع ہو گئی اور ٹائٹ لباس شروع ہو گیا، اور ٹائٹ لباس پر بس صرف حجاب باندھ لیا. پھر حجاب بھی جو ہے وہ بھی کافی نہیں لگا کہ حجاب باندھ رہے ہیں تو اس کو کتنے خوبصورت طریقے سے باندھا جائے حجاب کو، اور پھر اس میں جوڑا آ گیا کیمل ہمپ. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورتیں دوسروں کو رجھاتی ہیں اور خود رجھتی ہیں دوسروں پر، یا مائل ہوتی ہیں یا مائل ہونے والی ہیں، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی. ایسی عورتوں کو قیامت کے دن الٹا لٹکایا جائے گا، ان کو سزا دی جا رہی ہوگی. اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گی اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی. تو آپ سوچیں کہ جب ہم باہر نکلے تو سوچ سمجھ کر نکلیں، دیکھیں کہ ہمارا ابایا کیسا ہے. اس میں اللہ نہ کرے ایسی چیزیں تو نہیں پائی جانی کہ وہ دوسروں کو مائل کرنے کا ذریعہ بنے. اور آپ نے دیکھا کہ آج کل جو ابایا نکلے ہیں، ایسے ابایا کے لیے ایک اور ابایا کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ صرف بلیک ابایا استعمال کریں، آپ کوئی بھی کلر دیں، کیونکہ چادر کی بات کی جلابی بھی ہن یدنی نہ الہن نہ من جلابی بھی ہن، کہ وہ لٹکا لیا کریں چادریں اپنے اوپر. چادروں میں سے ایک حصہ چہرے پر ان کو لٹکانا پڑے گا، جس کی وجہ سے چہرہ بھی کور ہو جائے. ٹھیک ہے، باقاعدہ وہ لوگ صحابیت ایسے نوز پیس نہیں لگاتی تھیں، کیونکہ ایسے سلے سلائے نہیں ہوتے تھے، بس وہ اس طرح سے کور کر لیتی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی بہت ساری خواتین جو چادر لیتی ہیں تو ایسا چہرہ کور کر لیتی کہ پورا دکھتا نہیں ہے. تو آج کل نوز پیس نکل گئے سلے ہوئے سمجھے، تو اور اس سے آسانی ہے الحمدللہ، کہ وہ گرنے پڑنے کا ڈر نہیں رہتا یا خطرہ نہیں رہتا کہ وہ کھل جائے گا. تو نوز پیس باندھنے تو بے فکری ہو جاتی ہے. تو یہاں پر کیا یہ نہیں کہا گیا کہ بالکل ہی نہ نکلے گھر سے. اصل مقام تو عورت کا گھر ہے، لیکن اگر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو اس کو آداب بتا دیے گئے کہ تمہارے آداب کیا ہونے چاہیے گھر سے باہر نکلنے کے. ابایا ہونا چاہیے یا چادر ہونی چاہیے جو کہ سمپل ہو، ایسی چادر ہو کہ جس کو دیکھ کر کوئی اٹریکٹ نہ ہو. لیکن آج جب ابایا دیکھنے کے اتنے تنگ ہیں ابایا، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. دوپٹے پھر چھوٹے ہوتے ہوتے وہ دوپٹے اتنے چھوٹے ہو گئے کہ وہ اس سے صرف سر کور ہوتا ہے، گردن بھی کور نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات ابایا میں سے گردن بھی دکھائی دے رہی ہوتی ہے. اور بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کہ کس درجے فقیحان حرم بے توفیق والا معاملہ، کہ اپنی مرضی سے پھر ہم نے کیا کیا، قرآن کی آیتوں کو جیسے چاہا اپنے حساب سے اس کو بدلتے رہے یا اپنے حساب سے اس کو چینج کرتے رہے. آگے دیکھیے، اور اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہی جان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے والے ہیں، کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکلی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی الگ ہی ہو. بہرحال یہ یقینی عمل ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ سے رسول کی اطاعت کی ہوتی. استغفر اللہ, یہ آیت بہت ڈرا دیتی ہے. یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا. اس وقت وہ کہیں گے کہ رسول کی اطاعت کی ہوتی, اللہ کی اطاعت کی ہوتی. آج دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو تو انہیں بھاری لگتا ہے, انہیں مشکل لگتا ہے, کہتے کہ یہ پابندیاں ہم سے نہیں ہوتی, یہ تو 1400 سال پرانی باتیں ہیں, آج ہم کیسے فالو کر سکتے ہیں, ہم ہماری آزاد مرضی سے زندگی گزاریں گے, ہم کسی کے یعنی دین اسلام کی پابندی کرتے زندگی نہیں گزار سکتے. بہت سارے مسلمان بھی آج رسول کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے, اس کو اولڈ فیشن یا آؤٹ ڈیٹڈ یہ چیزیں کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جب ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے, اور تصور میں آتا ہے کباب جب ہم بناتے ہیں, شامی کباب جب ہم فرائی پین میں اس کو تلتے ہیں تو ہم الٹ پلٹ کرتے ہیں نا اس کو, تو آپ سوچیں کہ چہرہ سب سے زیادہ عزت کا مقام ہے انسان کے جسم پر, اور چہرے کی اسکن سب سے زیادہ نازک ہوتی ہے, سب سے زیادہ حساس ہوتی ہے چہرے کی اسکن. تو چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, کیسی تکلیف دہ کیفیت ہوگی. آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا, گوشت بھونا جاتا ہے نا, تکے بنائے جاتے ہیں گوشت پر. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی تھی. اور وہ کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فادلونا السبیلا, کہ اے ہمارے رب, ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا, اب اے رب اب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. کس کی بات مانی تھی رسول کے مقابلے میں؟ اپنے سرداروں کی, اپنے لیڈرز کی, اپنے ہم مزاج لوگوں کی بات مانی تھی. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں, پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان لانے والو, اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو, اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. یہاں پر قول سدید کی بات کی گئی ہے, یعنی صاف سیدھی سچی بات جس میں کوئی ہیر پھیر تیڑ اور جھوٹ شامل نہ ہو. کیونکہ منافقین کا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کا فائدہ سب سے بڑا کیا بتایا جا رہا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم, کہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اللہ تعالیٰ, تمہیں نیک کام کی توفیق دے گا اللہ تعالیٰ, تمہاری مغفرت فرمائے گا, تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر تم صاف سیدھی سچی بات کرتے ہو. تو اب دیکھیں سچی بات کے بہت سارے فائدے ہیں. سچی بات نے ابوبکر صدیق کو صدیق بنا دیا, ماشاء اللہ اتنا بڑا درجہ تک کیا. تو سچ بولتے بولتے انسان یہاں تک کہ صدیق کہلانے لگتا ہے جب وہ سچ بولنے لگتا ہے. تو صاف اور سیدھی سچی بات کریں, جھوٹ شامل نہ ہو اس میں, اور لاگ لپیٹ والی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے, چاپلوسی والی باتیں. ان اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈرنے لگے ڈر گئے, مگر انسان نے اسے اٹھا لیا, بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے, اور مومن عورتوں اور مومن مردوں کی توبہ قبول کرے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. سبحان اللہ, یہاں پر اس قرآن کو امانت کہا گیا ہے کہ جب اس امانت کو اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کے زمین اور پہاڑوں کے پر پیش کیا تو وہ لوگ انکاری ہو گئے. اور ہم پڑھتے ہیں نا کہ قرآن میں سورہ حشر میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ اگر پہاڑوں پر اتارا جاتا تو وہ اس کے بوجھ سے دبا پڑتا اور لرز اٹھتا, یعنی پہاڑ اس کے بوجھ سے, اس کی بارے امانت کے بوجھ سے لرز اٹھتے, یعنی پہاڑ بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لیکن انسان اتنا یعنی وہ ہر کام کرنے میں جلد باز واقع ہوا ہے کہ اس نے جو ہے اتنی ہمت کا کام کر ڈالا, کہاں پہاڑ اور کہاں انسان. لیکن یہ چھوٹے سے انسان نے اس بارے امانت کو اٹھا لیا, اور جیسے بھی اسے آپ دیکھیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. جو نیک لوگ ہیں الحمدللہ وہ کوشش کر رہے ہیں اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کی. اور یہ امانت معمولی نہیں ہے, یہ آج مجھے اور آپ کو دی گئی ہے. ہم امت مسلمہ ہیں, ہم کو اخرجت للناس کہا گیا کہ لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے, ہم کو گواہی دینی ہے, ہم کو امت وسط بنایا گیا ہے, ہم کو لوگوں پر گواہ بنایا جائے گا اور ہم گواہی دیں گے اور لوگ ہمارے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا. تو لہٰذا ہم کو ہماری ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے کہ اس قرآن کو پہنچانا ہے. اب آپ سوچیں کہ اس قرآن کو, اس امانت کو, اور اس کو امانت کہا گیا ہے, اور امانت کیا ہوتا ہے؟ امانت کیا ہوتی ہے؟ لوٹائی جاتی ہے, اس میں خیانت نہیں کی جا سکتی. تو کیا آج میں اور آپ اس قابل ہیں کہ ہم اس امانت کو اٹھا سکیں؟ یہ ہم اٹھانے کی اس کو کوشش کر رہے ہیں, یہ اس کو اٹھانے کے لیے جو چیزیں چاہیے, جو چیزیں درکار ہیں, جو ریکوائرمنٹ ہے, کہ ہم اس ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہے ہیں, یا ہم وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس کا حق صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سورہ سبا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. حمد اس رب کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے, اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے. وہ دانا اور باخبر ہے, جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے, اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے, ہر چیز کو وہ جانتا ہے, اور وہ رحیم اور غفور ہے. منکرین کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی, وہ تم پر آ کر رہے گی. اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے, نہ زمین میں, نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی. سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے. اور قیامت یہ اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں, ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے, ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے, اور رب عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے. سبحان اللہ. مشرکین کا اعتراض تھا کہ جس قیامت کی بات آپ کرتے ہیں اور جس آخرت کا ذکر آپ بار بار کرتے ہیں, تو وہ قیامت آ کیوں نہیں جاتی؟ تو وہ بار بار ڈیمانڈ کر رہے تھے, چیلنج کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہہ دو کہ اس کا وقت تو اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے, میں نہیں بتا سکتا کہ کب آئے گی. اصل چیز کیا ہے کہ یہ تو قرآن بھیجا گیا ہے ڈرانے کے لیے اور اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے. اب جو کوئی اس کو پڑھ کر ایمان لے آتے تو وہ کامیاب رہے گا, اور جو کوئی اسے قبول نہیں کرتا ہے تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا. منکرین لوگوں سے کہتے ہیں, ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا, اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے. نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے. استغفر اللہ. آپ دیکھیں, ان کو کسی طرح اس بات پر یقین ہی نہیں آتا تھا کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا, اور اسی لیے اس پر وہ باتیں بناتے, فکرے کستے اور مذاق اڑاتے تھے, اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے سامنے وہ ہڈیاں لاتے تھے مرے ہوئے لوگوں کی, اور کہتے تھے کہ یہ ہڈیاں جو گل سڑ گئی ہیں کہ یہ دوبارہ زندہ ہوں گی. اور لہٰذا ان کو آخرت پر بالکل یقین نہیں تھا. نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں, اور وہی بری طرح بیکے ہوئے ہیں. کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں. در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. سبحان اللہ. یہاں پر بھی بات دیکھی گئی ہے کہ نشانی کن لوگوں کے لیے؟ عبد منیب, جو رجوع کرنے والا بندہ ہوتا ہے, جو لوٹنے والا پلٹنے والا بندہ ہوتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا. ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں, اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو, اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا. ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کے ذرہ بنا اور ان کے ہلکے ٹھیک اندازے پر رکھ. اے آل داؤد, نیک عمل کرو, اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. یہاں داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے, اور ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں, داؤد علیہ السلام کے بارے میں, کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کچھ دیا تھا. نبوت تھی, بادشاہ تھی, ماشاءاللہ زرہیں بناتے تھے وہ. اللہ تعالیٰ نے لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا, اور لوہا نرم کرنے سے مراد یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو لوہے کی صنعت گری سکھائی گئی تھی, کہ لوہے سے وہ کیا کام کرے, وہ کیسے زرہیں بنا سکتے ہیں, جنگ کے لباس بنا سکتے ہیں, جنگ کا سامان بنا سکتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ ان کو وہ آئیڈیاز اللہ تعالیٰ نے دیے تھے, جس کی بنا پر وہ ایسی چیزیں بناتے. اور یہاں پر جو کہا گیا کہ زرہیں بنا اور ان کے ہلکے ٹھیک اندازے پر رکھ, یعنی ایسی زرہیں بناؤ, ایسا جنگ کا لباس بناؤ جو کہ فائدہ دے, یعنی جس سے مسلمانوں کو, جب اسلام کے لیے جنگ کی جائے تو مسلمانوں کی حفاظت کا ذریعہ ہو. تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فضل سے نوازا تھا. فضل کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے. اور دوسری طرف یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ اس کے ساتھ ہم آہنگی کر. اس کا مطلب ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو تلاوت کرتے کرتے ان کے ساتھ پہاڑ اور شجر حجر سب ان کا ساتھ دیتے تھے, پرندے بھی ان کا ساتھ دیتے تھے. کہ کیسے جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے, کہا جاتا ہے کہ زبور مناجات کا مجموعہ تھا, یعنی اس میں دعائیں تھیں جس طرح سے ریمنگ ورڈس ہوتے ہیں اس طرح سے, یعنی جیسے کتاب ہوتی ہے شریعت, تو ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں جس طرح سے کتاب, جس کتاب میں شریعت ہوتی ہے اس میں احکامات ہوتے ہیں, لیکن زبور میں مناجات تھی, اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا تھی اس میں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ سب پہاڑ اور شجر حجر سب ان کا ساتھ دیتے تھے, اور اسی لیے لہن داؤدی بہت مشہور ہے. اور لہن داؤدی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان کو لہن داؤدی سے حصہ دیا گیا ہے, ان کی قرات بہت اچھی تھی. تو ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا تھا اور اس ہدایت کے ساتھ کے ذہن بنا اور ان کے ہلکے ٹھیک اندازے پر. اب پھر کیا کرے کہ وہ عمل صالحا, اور عمل کرو صالح. اب اس سے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ صرف علم یا محنت کام میں نہیں آتی, اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, اور اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے. اور ایک جگہ اور یہ لفظ آتا ہے کہ وہ عمل صالحا, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. عمل کرو صالح اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مستقر کر دیا, صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک. ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا, اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا, اونچی عمارتیں, تصویریں, بڑے بڑے حوض جیسے لگن, اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دے گی. اب ہم یہاں دیکھتے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کچھ زیادہ عطا کیا. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مستقر کر دیا گیا تھا, صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک, اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک, اور پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا. سبحان اللہ, آپ سوچے کہ تانبے, یعنی تانبے سے انسان کیا کچھ نہیں بناتا ہے, بنا سکتا, کتنی چیزیں بنتی ہیں اس سے. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مستقر کر دیا تھا ان کے لیے اس چیز کو, اور جن تابع کر دیے تھے جو اللہ کے حکم سے ان کے لیے کام کرتے تھے اور کوئی ان سے سرتابی نہیں کرتا تھا. کھانے بنتے تھے, اور کھانے بھی کیسے بنتے تھے کہ اتنی بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی کہ ان کو دیگوں کو ہٹانے کے لیے کئی لوگ لگتے تھے. اونچی عمارتیں بناتے تھے, تصویریں, بڑے بڑے حوض جیسے لگن, اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی دیگیں. اب یہاں پر تصویروں کا یعنی معاملہ ہے کہ تماثیل و جفان, تو اس سے کوئی غلط مطلب نہ لے. اور ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جو کچھ پینٹنگ ہوگی, خوبصورت مناظر ہوں گے, کیونکہ کچھ لوگوں نے اس سے غلط مطلب لے کر یہ کہا ہے کہ اچھا دیکھا تصویریں بنانی جائز ہے, اور کسی کی بھی تصویریں بنائی جا سکتی ہے, انسان ہو یا جن ہو, درخت ہو, کسی کی بھی بنائی جا سکتی ہے, اور ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے اس کو کہا ہے. لیکن ہم سب جانتے کہ تصویریں بنانا اور نیک لوگوں کی تصویریں بنانا اور پھر بعد میں سوچ کے ان کو عزت سے رکھنا, اور اس شرک اسی سے پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پر تماثیل کا مطلب یہ نہیں کہ تصویریں, بلکہ اس کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اور الگ الگ مفسرین نے اس کی الگ الگ تشریح کی ہے کہ خوبصورت نظارے, یعنی جو پینٹنگ ہوتی ہے تو وہ خوبصورت نظارے ہو سکتا ہے اس سے مراد ہو. تو بہرحال اس سے ہم کوئی بھی, یعنی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اگر یہ چیزیں بنانا تھا تو ہم اس سے یہ مطلب نہیں اخذ کر سکتے کہ اسلام میں بھی یہ جائز ہے تصویریں بنانا. ہم سبھی جانتے کہ اسلام میں تصویریں بنانا جائز نہیں ہے, اور انسانوں کی آنکھوں کی تصویریں تو بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور وہ ایسی بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی کہ جس کو ہٹانے کے لیے بڑے بڑے لوگ, یعنی بھاری دیگیں ہوتی, اور لوگ اس کے لیے یہ کام کرتے تھے کہ اس کو ہٹاتے تھے وہاں سے, ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر لے جانا ہوتا. اے آل داؤد, عمل کرو شکر کے طریقے پر, میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. یعنی یہ سب کچھ دے کر اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا تھا کہ وہ شکر گزاری کریں اور عمل صالح کریں. پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے اسلحہ کو کھا رہا تھا. اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں مشہور, جب اتنا سب کچھ سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا تو لوگ ان کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جو چاہے کر سکتے ہیں. اور جو خود بنی اسرائیل تھے, اصل میں بنی اسرائیل نے سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے بہت غلط باتیں مشہور کی, کہا کہ یہ خود جادوگر ہیں نعوذ باللہ, یا ان کے پاس کوئی شیطان آتا ہے, یا ایسے بہت سارے الزامات لگائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سلیمان علیہ السلام نے سب کچھ جو بھی کرنا تھا وہ ہمارے حکم سے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مستقر کیا تھا ان کے ہاتھوں میں ساری چیزیں, اور وہ خود جادو نہیں لائے تھے, بلکہ جادو آیا تھا ہاروت اور ماروت کی شکل میں وہاں پر بابل کے شہر میں. تو جادوگر تو خود کہتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائش ہے تم پر, تو لوگ خود اس جادو میں انوالو ہونا چاہتے تھے. یہ سلیمان علیہ السلام اور یہ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہ تھی وہ جادو کے زور پر نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. تو یہاں پر بھی کیا کہا گیا کہ یہ سب کس لیے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ عمل کرو صالح اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کا. اس کا مطلب ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو نعمتیں ملنے کے بعد نیک عمل میں مزید اضافہ ہو جانا چاہیے انسان کے, اور شکر گزاری میں اور مزید اضافہ ہونا چاہیے. اور شکر گزاری کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے, یہ اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بہت کم لوگ ہی ہوتے ہیں جو شکر گزار ہیں. تو جب یہ جن اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے قبضے میں دے رکھے تھے کام کرنے والے, دراصل وہ کیا کرتے تھے کہ کام کرتے تھے, بڑی بڑی عمارتیں بناتے, اور سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بہت ساری نئی نئی تعمیرات کرتے. تو وہ لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بتا دیا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام یعنی یہ جو جن ہیں, یہ جن غیب کی خبر نہیں رکھتے. جن کو کفار مکہ کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہا ہے, اور یہود کو بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نہ جادوگر تھے بلکہ وہ اللہ کے بندے تھے اور ایک نبی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری چیزیں دی تھی. اور جو جن تھے ان کے زمانے میں, وہ جنوں کو غیب کی خبر نہیں تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی جب موت ہو گئی تو وہ جن جان ہی نہ سکے کہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے, اور پتہ نہیں کتنے عرصے تک وہ اسی طرح کھڑے رہے سلیمان علیہ السلام. کہا جاتا ہے کہ جو ان کے ہاتھ میں اسا تھا لکڑی تھی, تو لکڑی جب تک لکڑی کو دیمک نے نہ کھا لی اور وہ لکڑی اپنی جگہ سے ہل نہ گئی, تب تک سلیمان علیہ السلام ان لوگوں کو دکھائی دے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اس طرح سے, یعنی ان کو لگتا تھا کہ ان کی موت واقع نہیں ہوئی. جب وہ لکڑی کو دیمک کھا چکی اور تب وہ گر گئے نیچے, تب ان کو پتہ چلا کہ اچھا سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی ہے. اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. اور یہ جو لوگ کہتے کہ جن ان کو غیب کا علم ہوتا ہے, آپ دیکھیں اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ سمجھنا چاہتے کہ سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہوئی ہے, وہ وہیں کے وہیں ان کو دیکھتے رہے لیکن ان کو خبر نہ ہو سکی کہ سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی ہے. اب یہاں سے جو قوم سبا تھی اس کا ان کے واقعہ شروع ہو رہے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت مشہور قوم تھی. یمن کے جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں پر یہ قوم آباد تھی, اور بہت بڑی آبادی پر مشتمل اور بہت بڑے علاقے پر مشتمل ان کا علاقہ تھا جہاں یہ حکومت کرتے تھے. اور یہ قوم سبا بہت مشہور قوم گزری ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاص طور سے کفار مکہ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ قوم سبا جو گزری ہے, ان کے جو مسکن تھے اللہ تعالیٰ نے ایسی نہریں جاری کر دی تھی, ایسا نہروں کا جال تھا کہ ہر طرف ماشاء اللہ جو گرینری, ہر طرف ویجیٹیشن, ہر طرف پھل پھول ثمرات, یعنی زمین میں جب نہریں جاری ہو جائیں اور ہر طرف پانی کا بند باندھ دیا جائے اور ہر طرف پانی کا بہترین انتظام ہو, تو آپ سوچیں کہ وہ زمین کس قدر سرسبز و شاداب ہوگی. اور آج بھی آپ دیکھیں جو سیریا کا علاقہ, جو اب تو خیر آج کل نہیں ہم کہہ سکتے, لیکن یہ سارے جو علاقے ہیں کتنے سرسبز و شاداب علاقے ہیں. ہم اپنے ممالک میں دیکھنے جو قدرتی نظارے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, کتنے بہترین ہیں, کتنی گرینری وہاں پائی جاتی ہے ماشاء اللہ, قدرتی جو مناظر ہیں. تو یہ قوم سبا کا بھی یہاں پر حال سنا کر کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا لیکن انہوں نے ناشکری کی تاخر کر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ سب واپس لے لیا اور چھین لیا. لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی, دو باغ دائیں اور بائیں, کھاؤ اپنے رب کے دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا, ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور رب ہے بخشش فرمانے والا. مگر وہ منہ موڑ گئے, آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے, اور جو کچھ تھوڑی سی بیریاں یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا, اور ناشکر انسان کسی وہ ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے. یعنی یہاں پر سب سے بڑی بات کیا بتائی گئی کہ پہلے ہم نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر پڑھا, داؤد علیہ السلام کا ذکر پڑھا کہ وہ شکر گزار بندے تھے, اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی تو انہوں نے شکر کیا اور عمل صالح کیے, تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید نوازتا چلا گیا. لیکن یہاں دوسری قوم کا ذکر بتایا جا رہا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نعمتوں سے نواز رکھا تھا, ان کو بھی بہت کچھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, لیکن چونکہ انہوں نے ناشکری کی اور اترانے لگے, فخر و غرور کرنے لگے, لہٰذا آپ دیکھیں ان کے فخر و غرور کا انجام کیا ہوا اور ناشکری کا انجام کیا ہوا. اور ہم نے ان کے بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں, اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں. چلو پھرو ان راستوں میں دن رات پورے امن کے ساتھ. مگر انہوں نے کہا فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآیت لكل صبار شکور. مگر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا، آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے خود سے کہا کہ ہماری مسافتیں لمبی کر دے، اس کو مختلف طریقوں سے کوٹ کیا گیا ہے کہ ہو سکتا انہوں نے ضروری نہیں کہ انہوں نے زبان سے ہی دعا کی ہو۔ یعنی جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، وہ زبان حال سے یہ کہتا ہو کہ یعنی میں نعمتوں کو مستحق ہوں یا نہیں ہوں، یا وہ زبان سے ناشکری کرے یا اپنے عمل سے ناشکری کرے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے اصل میں۔ تو جو قوم اللہ کے فضل سے غلط فائدہ اٹھاتی ہے تو گویا وہ خود اپنے لیے دعا کرتی ہے کہ یہ نعمتیں ہم سے سلب کرے کیونکہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں۔ تو باعث بینا اسفارینا، کہ ہمارے سفر دور کر دے یا دور دراز کر دے، کہ الفاظ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ شاید سبا کی قوم اپنی آبادی کی کثرت اس کو کھلنے لگی تھی، اور دوسری نادان قوموں کی طرح اس نے بھی اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو خطرہ سمجھ کر یہ سوچا کہ ہمارے پاس آبادی بہت بڑھ گئی ہے لہٰذا یہ ختم ہو جائے۔ اور ہماری سفر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یعنی یکے بعد دیگرے درخت ہی درخت تھے، ہر طرف ہریالی تھی، تو جب وہ سفر کرتے تھے ان کو راستے کی صعوبتوں سے سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، اور ہر طرف سایہ دار درخت، پھل پھول نظر آتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے یہ بھی انہوں نے کیا کہ ہمارے سفر میں دوری پیدا کر دے، یعنی یہ سب ہر طرف دور دور تک جب نگاہ پھیلاتے تھے تو ہو سکتا ہے ہر طرف درخت ہی درخت ہو ماشاء اللہ، یعنی ان کو لگے ہی نہ کہ کہیں ہم سفر کی تکلیف ہم کو اٹھانی پڑ رہی ہو۔ تو اللہ عالم، اس کے الگ الگ مفسرین اس کے وجوہات بیان کی ہیں۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی، بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ ابلیس کو ان کے اوپر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ قل الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہو، وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر جس چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کو شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ، ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے؟ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی باسپرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، وہ کون ہستیاں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے دراصل وہ کافۃ للناس، قیامت تک کے لیے اب جتنے لوگ آئیں گے سب کے لیے آپ کی رسالت ہے۔ پہلے کے جو انبیاء آتے تھے وہ اپنی قوموں کے حد تک آتے تھے، یعنی ان کی قوم میں ہی وہ بس تبلیغ کرتے تھے، اور اسی لیے یا قومی کا لفظ ہم کو ملتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول کو تمام انسانیت کے لیے، تمام کائنات کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر اصل میں سورہ سبا میں قوم سبا کا ذکر ہے، اور کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں شروعات کہاں سے ہوئی تھی، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، قوم سبا، اور اب کفار مکہ۔ کیونکہ کفار مکہ کو بھی یہ زعم تھا کہ ہم بہت بڑے لیڈرز ہیں، ہمارے پاس باغات ہیں، ہمارے پاس بہت مال و دولت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم سے پہلے ہم نے قوموں کو اس سے زیادہ دیا تھا، ان کے پاس تو ہری بھری کھیتیاں تھیں، درخت تھے، سب کچھ تھا۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جو نعمتیں دی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دھاتوں اور جو صنعت گری تھی، جو ٹیکنالوجی تھی، اس سے فائدہ اٹھانے والا ان کو بنایا ماشاء اللہ، ایسا ان کو ذہن دیا تھا کہ انہوں نے اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا۔ اور آج آپ خود دیکھیں کہ کیسے انہیں جو دھاتوں سے چیزیں بنتی ہیں وہ کتنی کارآمد ہیں سب کے لیے۔ تو جو یہ ہمارے بندے تھے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، کس طرح سے انہوں نے شکر گزاری کی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مزید شکر گزار ہوتے چلے گئے اور عمل صالح کرتے رہے اور ناشکری نہیں کی۔ تو اے کفار مکہ، ہم نے تم کو یہ پرامن حرم دیا، تمہیں باغات دیے، تمہیں بیٹوں سے نوازے، تمہیں سرداریاں دی، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ. جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا یہ بت تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے. کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے یا وہ کچھ پیدا کرنے پر قادر ہے؟ نہیں, ہم سب جانتے ہیں. تو خاص طور سے قوم سبا کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ قوم سبا کے بہت سے لوگ آباد ہو کر مدینہ میں آباد ہوئے تھے. کہا جاتا ہے کہ جو یہودی قبیلے وہاں پر آباد تھے یا مدینہ کے جو اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے, ایکچولی یہ قوم سبا ہی کے لوگ تھے بچے ہوئے. جو قوم سبا میں جو لوگ بچ گئے تھے, جو وہاں طوفان آیا تھا اس طوفان سے بچتے بچاتے جو لوگ آ گئے تھے, جو بچے کچے لوگ تھے وہ یہی تھے. یہ بعض مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو قحطانی عرب تھے یا جو عدنانی عرب اور قحطانی عرب جو دو لوگ پڑھتے ہیں, تو اس میں سے ایک قبیلہ ایکچولی یمن سے آ کر آباد ہوا تھا. تو مکہ میں بھی اور ایون مدینہ میں بھی, تو مدینہ میں جو یہودی تھے وہ بھی وہیں سے آئے ہوئے تھے, یعنی یمن کے آس پاس سے. اور جو اوس اور خزرج تھے یہ بھی اس طرف سے ہی آئے ہوئے لوگ تھے, اور یہاں مدینہ میں آ کر یہ لوگ آباد ہوئے تھے جب وہاں پر بہت بن توڑ سے سیلاب جب وہاں پر آیا تھا وہاں کی قوموں پر, اور جس نے سب کچھ تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا تھا. تو یہ لوگ کچھ جو بچتے بچاتے یہاں پر آ گئے تھے. تو لہٰذا اس بات کا خاصہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ مدینہ والے بھی جان لیں, مکہ والے بھی جان لیں. اور اسی لیے ایک پورا سورت ہی سبا اس کا نام رکھا گیا, قوم سبا کا. اور یہ بہت مشہور قوم گزری تھی, ان کے قصے وہاں کے لوگوں کی زبان پر عام تھے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھیتی باڑی سے نواز رکھا تھا, کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے انعاموں کی بارش کی تھی, اور کیسے ان لوگوں نے ایسے بند تعمیر کیے تھے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر طرف ویجیٹیشن ہی ویجیٹیشن تھا ماشاءاللہ. کیونکہ جب آپ نہریں اس طرح سے بناتے ہیں تو نہروں کی وجہ سے بہت سارا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ پانی پوری زمین میں ہر طرف پھیلتا ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی, لیکن دنیا آخر کار کیا ہے کہ جیسے عذاب آتے ہیں اور دنیا ختم ہو جاتی ہے, تو ایسی ایک دن پوری دنیا ہی ختم ہو جائے گی. اور باقی کیا چیز رہ جائے گی؟ جو نیک اعمال ہیں وہ باقی رہ جائیں گے, دنیا ختم ہو جائے گی, اس کا ساز و سامان یہی رہ جائے گا. جس کے دعوے تم آج کرے سرداریوں کے, یا جن بتوں کو تم آج پوج رہے ہو, یہ سب ختم ہو جائیں گے. تم ہمارے رسول کی بات مان لو, کیونکہ ہم نے رسول کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. اور تم بار بار قیامت کی ڈیمانڈ نہ کرو, قیامت تو جب آنا ہے آئے گی, ابھی دنیا میں جو کام کر رہے ہیں وہ کر لو. ایک بدوی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تب اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کہ تم نے, یعنی آپ نے جواب دینے کی وجہ سے کہا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو کہنے لگا کہ تیاری تو کچھ نہیں کی ہے. شرمندہ ہو گیا وہ شخص اور کہنے لگا تیاری تو کچھ نہیں کی ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہی کافی ہے تیرے لیے, یعنی تو انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی تربیت کا انداز کیسا تھا. آپ نے 12 صحابہ اکرام سے کہا اور 12 صحابہ اکرام کو اس بات کی تربیت کی کہ تم اس دنیا کی زندگی کو اصل زندگی نہ سمجھو, اور صحابہ کو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی تھی ماشاء اللہ کہ یہ ٹیمپرری ہے. آگے دیکھیے, یہ لوگ تم سے کہتے کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو. یہ کافر کہتے کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے, اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کہ ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی, نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے. وہ دبے ہوئے یعنی کمزور لوگ ان بڑے بننے والوں کو اس سے کہیں گے کہ نہیں بلکہ روز و شب کی یہ ہیر پھیر تھی کہ جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. آخر کا جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توک ڈال دیں گے کہ لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے ساتھ ہے ویسی وہ سزا پائیں. یعنی دنیا میں جو لوگوں نے ان کو بہکایا تھا اور کہا تھا کہ صرف دنیا کے بندے بن کر رہو یا ہمارا ساتھ دو یا ان بتوں کو مانو یا دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھا تھا, تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ فالوورز جو پیروکار تھے وہ اپنے لیڈر سے کہیں گے کہ تم نے ہم کو زبردستی روکا تھا. تو وہ لیڈرز کہیں گے کہ ہم نے ہاتھ پکڑ کر نہیں کھینچا تھا تمہیں, تم خود ہی مجرم تھے, تم خود اس طرف آنا چاہتے تھے, تمہاری دلچسپیاں تمہاری خواہشات خود اس چیز کے تابع تھی, لہٰذا تم خود لپک کر آئے اس کی طرف. اور اس دن پھر کیا ہوگا, کسی کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا اور عذاب سب کے لیے پھر برابر ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپت اللہ عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچے دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقت من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپت اللہ دیتا ہے، جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی بات کی جا رہی ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا، وہ سب سے بہتر رازق ہے، اور جس کو چاہتا ہے کھلا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپت اللہ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس پر دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت کچھ نواز رکھا ہے اور کسی کو کچھ نہیں نوازا ہے، تو اس پر دل تنگ نہ ہو۔ جس کو دیا ہے وہ شکر ادا کرے، اور جس کو نہیں دیا ہے وہ صبر کرے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے آخرت میں عطا کرے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ وَكَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات بتا دی گئی۔ آپ دیکھیں، جیسے فرشتوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، تو فرشتے کیا کہیں گے کہ سبحان اللہ، آپ پاک ہے، آپ کی ذات پاک ہے، ہمارا تعلق آپ سے ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن ان بندوں سے نہیں ہے۔ یعنی کیسے بروز ذمہ ہو جائیں گے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہیں پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ أَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیت سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچتے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دفاع لڑاؤ، اپنا دماغ لڑاؤ، اور سوچو تمہارے صحاب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہیں کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القا کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی باتیں لاتے تھے، اس وقت جس چیز کی تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے۔ جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہیں، یہ بڑے گمراہ کو ان شک میں پڑے ہوئے تھے۔ سورہ فاطر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رسم مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس سے رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر ایک تو اللہ کی تعریف سے شروعات ہو رہی ہے، اور جیسی چاہتا ہے وہ اپنے بندوں میں سے تخلیق کرتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے پر ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین کو دیکھا تھا تو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جبریل امین کے 600 سے زیادہ پر تھے جو پورے آسمان کو کور کیے ہوئے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی مخلوق میں سے جس کو جیسے چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ہندو ممالک میں دیکھیں یا ہندو کانسیپٹ جو ہے ہندو مذہب میں، کہ جو ان کی دیویاں ہوتی ہیں تو دیویوں کے کئی ہاتھ کئی ونگز ہوتے ہیں، یا پھر ان کی دیویوں کے پر بھی ہوتے ہیں، پیچھے پر لگا دیتے ہیں وہ لوگ۔ اور کفار مکہ کا بھی عقیدہ کیا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ فرشتوں کو یہ پر ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ کانسیپٹ وہیں سے آیا ہو، کفار مکہ سے یا عرب ممالک سے یہ کانسیپٹ آیا ہو۔ اور جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو دیویاں بٹھائی جاتی ہیں ہر سال، تو دیویوں کے کئی پر ہوتے ہیں یا ونگز ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ وہی کانسیپٹ ہو جو کہ مشرقین مکہ کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں نعوذ باللہ، اور ان کے پر بھی تھے۔ تو یہ شرک ایکچولی دیکھا جائے تو سب ہر جگہ کا شرک ایک ہی جیسا ہوتا ہے، چاہے وہ ہندوستان کا شرک ہو، چاہے وہ زمانے جاہلیت میں کفار مکہ کا یا اہل عرب کا شرک ہو۔ لوگوں، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخر کر اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ درحقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ یہ شیطان کس طرح سے دھوکے میں ڈالتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ گناہوں کو اٹریکٹ کر کے دکھاتا ہے، اور وہ کیسے دکھاتا ہے کہ وہ سمجھتے کہ دنیا کی، سمجھاتا ہے وہ لوگوں کو کہ دنیا کی زندگی یہ اصل زندگی ہے، تمہیں جو بھی کچھ کرنا ہے اس دنیا کے لیے کرو، آخرت کو بھول جاؤ۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا ہے، نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، اور مایوسی کی کیفیت پیدا کرتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرواتا ہے۔ بھلا وہ شخص جو گمراہ ہو چکا ہو، جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں، کہ وہ شخص جس کو اس کے عمل نے، اس کے برے عمل اس کو خوشنما بنا کر دکھا دیے گئے ہوں، یا وہ شخص جو اپنے اعمال کو ٹھیک صحیح سمجھ رہا ہو حالانکہ وہ دھوکے میں ہو۔ تو ایسا شخص راہ راست نہیں ہو سکتا، اور اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا، جبکہ یہاں پر رسول کی شخصیت تمہارے سامنے ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کھلا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کردار دیکھو، ان کی کردار کی خوبصورتی دیکھو، ان کا اخلاق دیکھو، ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ دیکھو، ان کا غریبوں کو اور محتاجوں کی مدد کرنا دیکھو۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی سب کے سامنے تھی، اور وہ کفار مکہ یہ سرداران جو قریش تھے ان کی زندگیاں سب کے سامنے تھی۔ ایک طرف ایک شخص اعلیٰ کردار کا مالک، اور دوسری طرف وہ لوگ ظلم اور جبر کرنے والے، تو کس کو فالو کیا جائے؟ تو لہٰذا کون تمہیں سیدھی راہ پر لا سکتا ہے سوائے رسول کے؟ کوئی اور نہیں لا سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں افسوس کرتے تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے رسول، تم فکر نہ کرو، غم میں نہ گھلاؤ اپنے آپ کو، جو جن کو ایمان لانا ہوگا وہ خود لے کر آئیں گے، اور جو نہیں لائیں گے وہ اپنا نقصان خود اٹھائیں گے۔ من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ہوا یبور۔ جو کوئی عزت چاہتا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بےہدہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اب یہاں پر پاکیزہ کلمات اوپر چڑھتے ہیں. کہا جا رہا ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یعنی ایک تو پہلی بات پاکیزہ عمل اور کلمات دونوں لازم و ملزوم ہیں, یعنی جو عمل پاکیزہ ہوگا وہ پاکیزہ قول کے خلاف نہیں ہو سکتا. تو چاہے وہ اعمال ہو پاکیزہ چاہے وہ اقوال ہو, دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. اور جو اوپر چڑھ سکتے ہوں وہ یہ پاکیزہ کلمات ہیں. تو کون کون سی چیزیں اوپر چڑھتی ہیں آپ دیکھیں, دعائیں اوپر چڑھتی ہیں, جو ذکر و اذکار ہے, کلمہ توحید, دعا, ذکر, قرآن کی تلاوت, یہ سب اوپر چڑھتے ہیں. کیونکہ جو شخص تلاوت قرآن کرتا ہے اس کی تلاوت بھی اس کے لیے وہاں پر سیف ہوتی جاتی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا قیامت کے دن کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا, جو تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری آخری منزل ہوگی. پھر دعائیں اوپر جاتی ہیں, جو ذکر و اذکار ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہوتے ہیں وہ اوپر چڑھتے ہیں. تب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسے کون سے اعمال کر رہے ہیں جو اوپر چڑھ رہے ہوں, اور ویسے بھی ہمارے سارے اعمال جمع ہو رہے ہیں, کیچ کیے جا رہے ہیں, ریکارڈ رکھا جا رہا ہے. تو جو نیک عمل ہے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں, اور جو برے عمل ہوگی تو وہ انسان کو بھی کھائی میں گرائیں گے اور وہ قابل قبول بھی نہیں ہوگی. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے پھر تمہارے جوڑے بنا دیے, یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے, مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے, مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں, ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے اور پینے میں خوشگوار, اور دوسرا سخت کھاری کی حلق چھیل دے, مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو. پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں, تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. وہی اللہ جس کے سارے کام ہیں تمہارا رب ہے, بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو ایک پرے کہا کہ مالک بھی نہیں ہے. انہیں پکارا تو تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے, اور سن لے تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے, اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبریں بھی دے دی اور سب کچھ بتا دیا کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے, اس دن وہ تم سے خود انکار کر دیں گے. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی واللہ هو الغنی الحمید ان یشا یذہبکم و یاتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يهمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. لوگو تم اللہ ہی کے محتاج ہو, اور اللہ تو غنی اور حمید ہے. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا, چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یہاں پر کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وزر کا معنی کہ جو کرے گا وہی بھرے گا, نہیں جیسے عمل اس نے کیا ہوگا ویسے ہی بوجھ اس کو کل قیامت کے دن اٹھانا پڑے گا, اور کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا, چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے, اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. یعنی تزکیہ کی بات کی گئی ہے کہ جو کوئی بھی تزکیہ کرے گا اس میں اپنا خود کا فائدہ ہوگا. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے, نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں, نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے, اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے, مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. یعنی یہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے عالم برزخ والی, اس میں دنیا کی حالت سے لوگ واقف نہیں ہوتے. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ مردے سنتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ جو قبروں میں مدفون ہیں تم ان کو نہیں سنا سکتے, تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو. ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر, اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو. اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایت دینے والی کتاب لے کر آئے تھے, پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا, اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ دھاریاں سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہاں پر علم کی اہمیت بتائی گئی کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ بے شک اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو اب دیکھیں، علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اور پھر اس کی قدرت کاملہ کا احساس ہوگا، اس کی اسماء و صفات کو ہم جانیں گے تو ہم اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت ہم پر طاری ہوگی۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں کوئی خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپا دیا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ یہ بہت ہی پیاری آیتیں ہیں جو یہاں سے شروعات ہوئی تھی، جس کی کہ آیت نمبر 27 سے لے کر جہاں پر جنت کے انعامات کا ذکر آ رہا ہے، یہ بہت خوبصورت آیتیں ہیں۔ اس کے الفاظ، اس کے معنی، اس کی تشریح، اس کی تفسیر سب بہترین ہے ماشاءاللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم اس کو الگ سے ڈیٹیل سے دیکھیں گے، لیکن ابھی تو ہم صرف ترجمہ پڑھنے پر اکتفا کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کی تجارت کی بات کی کہ انہوں نے ایسی تجارت کی، ایسا بزنس کیا ہے کہ اس تجارت میں ان کو کوئی خسارہ، کوئی نقصان نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے کیوں یہ تجارت کی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ سے وہ اجر پا سکے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک کے کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے ماشاءاللہ۔ تو انویسٹمنٹ کی بات کی گئی جس سے انسان اٹریکٹ ہوتا ہے، تو تجارت سے انسان اٹریکٹ ہوتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ منافع بھی ہوگا۔ تو جو لوگ اللہ کے نام میں سب کچھ لگا دیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا۔ اے نبی، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا، اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، کوئی بیچ کی راس ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکی میں سبقت کرنے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنت ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس رب کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا، اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو، وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لیتا کہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آ چکا تھا، اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، وہی تھا جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جائے، کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جہاں سے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا نہیں جو انہیں تھام سکے، بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے یہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راسرو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کچھ چیز میں اضافہ نہ کیا۔ اس زمین میں اور زیادہ تکبر کرنے لگے اور بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا لوگ اس کا انتظار کریں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہ ان کے ساتھ بھی پیش آئے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ انشاءاللہ سورہ یاسین سے ہم شروعات کریں گے اپنے اگلے پارے کی۔ الحمدللہ یہ پارہ ختم ہوا۔ سورہ فاطر کی بہت اچھی آیتیں تھیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو اپنا زمین کا وارث بنایا، جو نماز قائم کرنے والے تھے، یہ جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس زمین کے وارث بنے، ہمارے اندر وہ اخلاق اور کردار پیدا ہو، اور ہمارے اخلاق اور کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو زمین کی وراثت دوبارہ عطا کرے مسلمانوں کو، انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔